اپنے علاقوں میں وہ کہلاتے ہیں الاعراب، اور پھر اس سے الاعراب کا معنی جانگلی اور بے تعلیم یا جاہل کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ جنگلوں میں رہنے والوں میں وہ چیز تو نہیں تھی، اسی لیے دسویں پارے میں آیا ہے الاعراب اشد کفرا ونفاقا، کہ بدوی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں بڑے تبصرے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جانگلیوں سے بھی تو واسطہ پڑتا تھا، اور پھر ان کی وہ جو جانگلیوں والی خصوصیات تھی ان کا ظہور بھی ہوتا تھا، تو اس لیے اعراب کا لفظ قرآن کریم میں وہ جنگلیوں کے معنوں میں بھی آیا ہے، بدویوں کو ان معنوں میں کہا گیا ہے، بلکہ بدویوں میں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ فرض نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ تو چلتے پھرتے ہیں اور جمعہ ہوتا ہے، کم از کم اس میں کوئی اربن پہلو پایا جائے شہر کا، منڈی ہو، بازار ہو، چیزیں ملتی ہوں، اس لیے جمعے کے مسئلوں میں یہ آتا ہے، تو مدینہ مکہ کے علاوہ یا اگر کوئی شہر تھا تو جمعہ پڑھا جاتا تھا، اعراب کے لیے کوئی جمعہ نہیں تھا کہ بھائی وہ کہیں اکٹھے ہو کے پڑھ لے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین ضرور کی کہ اس طرح کے بدوی علاقوں کو چھوڑ کر کہیں بستیاں بنانے اور ایک جگہ رہنے کی کوشش کرو، یہ محمود ہے، اور وہ بالکل بدوی رہنا بری بات ہے، لیکن وہاں کے حالات ایسے کہ رہنا پڑتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. یہ سعودی گورنمنٹ جب آئی ہے شاہ سعود، تو اس نے بڑی کوشش کی کہ ان کو سیٹل کیا جائے گاؤں میں، اور اس طرح سے ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا، لیکن اتنے جنگلی ہزاروں لاکھوں میلوں میں پھیلے ہوئے، ان کو کیسے کیا جائے. پھر یہ کیا کہ کم از کم ہر ایک کا ایریا ہو کہ یہ اس ایریا میں یہ ہوگا، تاکہ اگر وہاں کوئی قتل ہو یا کچھ ہو تو پھر اس قبیلے کو پکڑا جائے. اور اس بنا پر بات ہمارے درس سے متعلق تو نہیں آئے، لیکن اب تک ان میں یہ چیز بھی، ادھر حکومت کی طرف سے وہ ہے تو وہ بھی بعض ایریاز کو سمجھتے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے. ابھی یہ ریاض اور طائف کے درمیان نئی سڑک بنی ہے، اسی بھی میرا بیٹا بھی وہاں رہا ہے ایک ڈسپنسری میں، اسپتال میں، تو مکہ مکرمہ میں وہ مجھے ملنے گیا، تو حج پہ ہم گئے ہوئے تھے، تو واپس جلدی چلا عصر کے قریب ہی، اور اس نے کہا کہ راستہ خطرناک ہے اس لیے ہم جلدی سے چلتے ہیں. میں نے کہا سعودی عرب کے میں راستے آج بھی خطرناک ہیں، اور پھر اتنا ہائی وے سڑکیں جو دن رات چلتی ہے تقریباً، اس نے کہا نہیں ہے خطرناک، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دو چار کاریں اکٹھی جا رہی ہوں یا گاڑی تو اس کے ساتھ چلتے ہیں. اور وہ وہاں علاقہ ہے کہ ان کو سزائے موت بھی دی گئی ہے، سب کچھ پکڑے گئے ہیں، لیکن قافلوں اور سڑک پر گزرنے والوں سے کو لوٹنے سے باز نہیں آتے. اور کیوں کرتے؟ کہتے ہیں یہ ہمارا علاقہ تھا، حکومت نے یہاں سے سڑک کیوں گزاری ہے، یعنی اس میں تو ہم اپنے اونٹ چراتے تھے اور کھلے پھرتے تھے، یہ انہوں نے سڑک بنا کے ہمارے انکروچمنٹ کیا ہمارے حقوق پر. تو وہ اپنے علاقے کو بھی یوں سمجھتے ہیں، پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا. تو اعراب سے مراد وہ صحرا نشین بدوی، ڈیزرٹ ڈویلرز اس کا اسی لیے ترجمہ بعض انگریزی والوں نے کیا ہے، وہ مراد ہے. اعراب جمع کا لفظ ہے، یعنی اس کا واحد اگر ہے تو الٹا اس جمع سے واحد بنا ہے، بعض تو واحد سے جمع بنتے ہیں نا، اس سے اگر واحد بنے ایک خانہ بدوش آدمی تو اس اعراب کی نسبت بنائیں گے، جیسے مکہ سے مکی، اعراب سے اعرابی، وہ آدمی جس کا تعلق اعراب سے ہو، یعنی جمع الٹی ایک طرح کا بننی ہے. تو اعراب نے یہ کہا، انہوں نے گوار ہی ترجمہ کیا ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے. یاد رکھیے اعراب کا اصل ترجمہ گوار نہیں ہے، اس کا معنی تو دیہاتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ دیہاتی بمعنی گوار استعمال ہوتا ہے شہری کے مقابلے پر، شہری کو کم گوار تو نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کی دین ہے الگ ایک، لیکن انہوں نے ترجمہ ان کے اس قول کی بنا پر جو آگے انہوں نے احمقانہ بات کہی ہے جس کی تردید ہوئی، یوں ترجمہ گوار کیا. یاد رکھیے اس کا اصل ترجمہ گوار نہیں ہے، اس کے لیے آپ جاہل کہہ سکتے ہیں اور لفظ ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں مفہوم وہ ہے. خانہ بدوش مومن بھی ہو سکتا ہے، قرآن کریم میں دسویں پارے میں دونوں باتیں آئی ہیں کہ کچھ بدوی وہ ہیں جو زکات کو چٹی سمجھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ اور رسول کا حق ہے اور خدا کرے ہمارا قبول ہی ہو جائے. دونوں اعراب کا ذکر کیا، بدوی ایماندار بھی تھے، اور بدوی عام طور پر چونکہ وہ دور ہوتے تھے، ان کو تعلیم اور تبلیغ اور یہ بڑی مشکل ہوتی تھی، تو اس لیے ان کے نظریات کو بدلنا مشکل ہوتا تھا. تو عربی کہتے ہیں، یعنی یہ خانہ بدوش لوگ کہتے ہیں، قبائل، آمنا، ہم ایمان لائے. اب یہ ان کا اپنے پس منظر کے اعتبار سے، اپنے علاقے میں ایمان لانے کی بات نہیں ہو رہی، بات یوں ہے اس کی پس منظر میں کہ مدینہ میں کچھ بدوی قبائل آ گئے انہوں نے, جیسے ہی آپ کے خانہ بدوش بیٹھے ہوتے ہیں شہروں میں, انہوں نے بھی مدینے میں کہیں خیمے وغیرہ لگا لیے اور پھر وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں. اور کیونکہ اس وقت تک زکوٰۃ کا نظام اسٹیبلش ہو چکا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جی ہم بھی مسلمان ہیں نا, ہمیں بھی زکوٰۃ دو, ہمیں بھی پیسے دو, زکوٰۃ کے حق کے لیے آئے تھے. اور وہ بدویوں نے جو مطالبہ کیا تھا اس کا ذکر ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو مدینے میں اس وقت کچھ بدوی آئے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ تو ہے تاریخ پس منظر میں مانا, ورنہ تو مانا ہونا چاہیے کہ جتنے عرب کے سارا نشین ہیں وہ بھی ایمان کے دعوے دار ہو رہے ہیں. بات تو یہ ہونی چاہیے تھی نا, یہ نہیں ہے مراد. سارے عرب کی بات نہیں ہو رہی کہ عرب میں جہاں جہاں بھی کوئی بدوی ہے وہ یہ کہہ اٹھا ہے. ان چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے, پس منظر اور شان نزول اس لیے ضروری ہوتا ہے. دوسری گرامر کی بات یہاں یہ دیکھیے کہ قالت صیغہ مؤنث آیا ہے الاعراب کے لیے, جو ایک طرح کا اس میں جمع ہے اور اس میں مذکر مؤنث سب شامل ہیں. تو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, قال نسوت بھی ہو سکتا ہے, قالت الرسل بھی آیا قرآن میں. مؤنث کا صیغہ کچھ ضروری نہیں کہ حقیقی مؤنث اور جمع مؤنث مذکر مقصر کے لیے ہو. ہاں اگر فائل واحد مؤنث حقیقی ہو تو پھر تو لازمی ہوتا ہے مؤنث لانا. یہاں قال الاعراب بھی کہہ سکتے ہیں, قالت الاعراب بھی کہہ سکتے ہیں, اور شاید کوئی فونیٹک اور صوتی تاثر ہے اس لفظ میں جو اس طرح چنا گیا ہے. بدوی کہتے ہیں اور کہا کے بجائے کہتے ہیں بھی اس لیے ترجمہ کہ اس پس منظر کے اعتبار سے جس میں یہ بات کہی گئی تھی, گویا کہ حضور کے زمانے کی ایک بات ہو رہی ہے, اس زمانے کے ایک واقعہ کو بیان کیا جا رہا ہے, اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے کہتے ہیں. حالانکہ دیکھیے یہاں کوئی شرط کا لفظ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم حال یا مستقبل میں ترجمہ کریں, یہ تو سیدھا ماضی کا صیغہ ہے نا. لیکن بعض دفعہ یوں بھی ماضی کو کر لیا جاتا ہے, اور بلکہ بعض دفعہ ماضی کا صیغہ مستقبل میں کر لیا جاتا ہے جب قیامت کا ذکر آتا ہے, اور وہاں کہیں کہیں ماضی کے صیغے میں بات ہوتی ہے, کافروں نے یہ کہا, یعنی اس وقت یہ کہیں گے. تو اللہ کے علم میں تو ماضی حال مستقبل سب یکساں ہے. اس لیے قرآن کریم کی صرف عربی لینگویج نہیں, اس کے اپنا ایک سارا مجموعی چیز بھی ہوتی ہے جس سے ہم فعل کا تعین کرتے ہیں کہ یہ حال میں کریں یا مستقبل میں کریں. یا ان میں سے ایک حضور کے زمانے کے کسی واقعہ کے ریفرنس سے بات ہونا, اس میں پھر ہم حال میں ترجمہ کرتے ہیں, چاہے گرامر میں وہاں حال والی کوئی بات نہ ہو, نہ وہاں کوئی شرط ہو, نہ ویسے صیغہ ہو مضارے کا. یہ وہ کہتے ہیں, عربی کہتے ہیں, بدوی کہتے ہیں آمنا, ہم ایمان لائے. اب یہ لفظ تو بہت ٹھیک واضح ہے کہ ہم نے آپ کو قبول کیا. آگے فرمائی عجیب بات, قل, آپ کہہ دیجئے, قل تو آپ پڑھ چکے ہیں, قال یقول فعل امر ہے, لم تومنو, تم ایمان نہیں لائے. لم جزم دیتا ہے, ماضی میں منفی کے معنی پیدا کرتا ہے, اور زور کے ساتھ نفی ہوتی ہے, جس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں نفی جہد, زور لگا کے انکار کرنا. گرامر میں آپ نے شاید جہد کا لفظ کہیں پڑھا ہوگا. اور اس طرح سے لم یؤمن کا ترجمہ اصل بنتا ہے وہ ایمان لایا ہی نہیں. ما آمانا وہ بھی نفی ہے ماضی میں, وہ ایمان نہ لایا, اور لم یومن کا معنی بھی بنتا ہے وہ ایمان نہ لایا. لیکن لم یومن میں زور ہے جو ما آمانا میں نہیں ہے, اسی لیے لم کے ساتھ ترجمہ کا ہی کے ساتھ ترجمہ. لم تو منو, تم ایمان لائے ہی نہیں, یوں ترجمہ ہو سکتا ہے. اگرچہ انہوں نے کیا تم ایمان نہیں لائے, یہ سادہ ترجمہ ہے, اس میں لم کا جو زور ہے وہ نہیں ترجمے میں ظاہر ہوا. اس کو اگر ظاہر کرنا ہے تو ترجمہ یوں ہونا چاہیے, آپ کہہ دیجئے تم ایمان لائے ہی نہیں. ولیکن قولو, بلکہ تم کہو. ولیکن, ولیکن آیا ہے, لیکن نہیں آیا, اسی وجہ سے آگے فعل آ گیا ہے. اگر لیکن نہ ہوتا تو پھر فعل نہ لگتا, مانا تو ایک ہی ہے لیکن اور لیکن نہ. ولیکن قولو, یعنی لا تقولوا آمنا ولیکن قولوا اسلمنا, عبارت یوں ہے, تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے, بلکہ یہ کہو کہ اسلمنا. آمنا نہ کہو, اسلمنا کہو البتہ. ولیکن قولوا, قولوا آپ پڑھ چکے, قال یقولوا سے جمع کا امر کا صیغہ ہے, تم کہو, جو کہ اصل افعلوا ہے وزن کے اعتبار سے. اسلمنا, اسلم یسلمو, اسلامن, کا بنیادی معنی اطاعت قبول کر لینا، پورا مطیع ہو جانا کسی کا. اس کے بعد عموماً لے کا صلہ آتا ہے، اسلم للہ ہے، اسلم وجہہ للہ ہے، اس نے جھکا دیا، اطاعت میں دے دیا اپنے چہرے کو. اور اس طرح سے اسی سے لفظ اسلام ہے، مصدر ہے. اور ہم اسلم تسلم، اسلم یسلم کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گیا. یہ یوں سمجھ لیجیے، معنی تو وہ ہے، اسلام کا اپنا معنی ہے پوری طور پر مطیع ہو جانا. کس کا مطیع؟ اللہ کے سامنے فرما بردار بن جانا، اس کے سارے احکام دل و جان سے قبول کرنا، ان پر عمل کرنا. معنی تو مسلم کا بنتا ہے یہ. تو ولیکن قولوا اسلمنا، البتہ یہ کہو، انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہوئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. یہ تو تم کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، اور حالانکہ قرآن مجید میں ہر جگہ آمنا باللہ ہے، من آمنا من آمنا، یہی کہا گیا ہے بار بار. تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بھی ایمان لایا ہوں، یہی آپ ایمان میں کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ، تو اس کی انکار کیوں کیا؟ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ ان کا وہ جو ایمان کا اقرار ہے اس کی حیثیت کیا ہے. منافقوں کے ایمان کے بارے میں کہا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. بلکہ مومن اور ایمان کا لفظ تو الگ، قرآن کریم میں منافقوں کے بارے میں تو ابھی شاید پڑھا تھا، شاید یہاں آیا تھا یا نہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جب منافق آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہمیں گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ تو اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، مگر اللہ کہتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. یعنی شہادت کی، رسالت کی شہادت دے رہے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اور قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس طرح سے وہ نفی تو پھر اللہ کے علم میں ہے بذریعہ وحی، اس طرح سے کہ ان کا وہ ایمان کا اقرار کمزوری کے درجے میں ہے، کمال کے درجے میں ہے، یا بالکل ہی جھوٹ ہے، فراڈ ہے. یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان کی بالکل نفی نہیں کی کہ تم ایمان کے پاس بھی نہیں گئے، صرف یہ ہے لما يدخل، یا آپ نے لما پڑھا ہے حروف جازمہ میں اور مضارع کو جزم دیتا ہے، اور اس کے معنوں میں یہ مفہوم ہوتا ہے اب تک نہیں ہوا کوئی کام. لم اور لما میں یہی فرق ہے، لم یکتب اس نے لکھا ہی نہیں، لما یکتب اس نے اب تک نہیں لکھا، کا ابھی بعد میں لکھ لے تو اور بات ہے. تو یہ اس لما کا خاص استعمال ہے جب وہ جازم ہوتا ہے. ویسے ولما وقت کے معنوں میں آتا ہے، ولما جا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام آئے، ان معنوں میں جب کے معنوں میں کھلے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ مضارع کے ساتھ نہیں ماضی کے ساتھ. لیکن لما کا ایک استعمال یہ ہے کہ وہ مضارع پر آتا ہے، اس کو جزم دیتا ہے اور اس میں یہ معنی پیدا کرتا ہے. تو اصل ہے لما یدخل، ابھی تک داخل نہیں ہوا. یدخل کی لام کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے، الایمان فاعل ہے یدخل کا، نہیں داخل ہوا ایمان. داخل یدخل و آمن یومن، یہ سب لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، قلوب بھی پہلے لفظ آ چکا ہے، قلب ان کی جمع ہے. ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، رچا بسا نہیں، گہرائی تک نہیں گیا. یہ وہ لفظ ہے جس کی بہت وضاحت ہو سکتی ہے تقریر میں، تفسیر میں، سب کچھ. اور گویا کہ ایمان اور اسلام میں ایک تھوڑا سا فرق کیا گیا، پچھلے محاضرات میں ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بڑی تفصیل سے بحث کی تھی، اور گویا کہ کچھ ایسی بات بنتی ہے اسلمنا کی کہ جیسے پاکستانی شہریت کسی کو مل جائے، یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ غدار نہیں ہوگا یا کرمینل نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہو، صحیح معنوں میں پاکستانی نہ ہو. تو کچھ اسلام اور ایمان کا ایک یہ فرق ہے، ایمان گویا کہ اسلام سے بلند تر درجہ ہے، اسلام میں شہری حقوق حاصل ہو جاتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، اس کی کسی مسلمان عورت سے شادی ہو سکتی ہے، مرے گا تو اس کا جنازہ پڑھائیں گے، دفن کریں گے مسلمانوں کے قبرستان میں، وغیرہ وغیرہ، یعنی سٹیزن شپ رائٹس حاصل ہو جاتے ہیں اسلامک اسٹیٹ میں. تو وہ تو اسلم ناس ہے. باقی رہ گیا ایمان، وہ تو ایک دل کی چیز ہے، اللہ کے ہاں پھر وہ قدر اور متعین ہوتی ہے. تو یہاں یہ ایمان اور اسلام میں یہ جو فرق کیا گیا ہے، شاید اسی وجہ سے ہمارے شیعہ حضرات جو ہیں وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, مسلم نہیں کہتے, کیونکہ مسلم سے بڑا درجہ ہے مومن کا بلحاظ ویلیو کے. تو مسلمان تم کہو کہ ہم ہو گئے, تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل صحیح طور پر نہیں ہوا. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اب چونکہ یہ کہا تھا کہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں تو تمہارے تو نمبر کٹ گئے سارے, اس لیے آگے فرمایا وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ, اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے, عطا یُطِعُوا آپ پڑھ چکے ہیں, تو واو عین سے باب افعال ہے, ان تطیعون تھا نون گر گیا, اور تطیعون بھی تطوعون تھا, تفعلون ہے نا وزن تو اصل, تو اگر تم اطاعت کرو گے, کہنا مانو گے, عمل کرو گے احکام پر, اطاعت کا تعلق دماغ سے نہیں اعمال سے ہے, اگر اطاعت کرو گے, انہوں نے کہا ہے اگر حکم پر چلو گے, حکم پر چلو گے یعنی اللہ اور رسول کے حکم پر, اللہ کے اور اس کے رسول کے, یعنی ان کے ابھی حکم پر چلنا میں عملی پہلو خود بخود آ جاتا ہے, صرف ماننا نہیں بلکہ عمل کرنا, فرما برداری کرنا, اگر کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی, لا یلتکم من اعمالکم شیئا, کوئی کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی, لا یلت کا فائل اللہ تعالی ہی ہے, لا تا یلیت, یہ لام یہ تے مادہ سے ہے, زیادہ تو خیال یہی ہے لا تا یلیت, اور اس کے میں نے کمی کرنا, کچھ چیز حصہ اس میں سے کاٹ لینا وغیرہ ہوتا ہے, اس لیے انہوں نے ترجمہ کاٹ نہ لینا, کاٹ نہ لے گا کیا ہے, لا یلتکم, یہ لفظ قرآن کریم میں ایک جگہ 26 پارے میں بھی آیا ہے اور یہاں بھی آیا ہے انہی معنی میں, لا یلتکم نہیں کاٹے گا تم کے, اصل میں اس کے مفعول دو ہوتے ہیں, لاتا کا ایک مفعول تو وہ جس کی کوئی چیز کاٹ لی, دوسرا مفعول وہ ہوتا ہے جو چیز کاٹ لی جائے, اصل میں یہاں مفعول اعمال تھا, لا یلتکم اعمالکم, وہ نہیں کم ہی کرے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال کی, اس پہ مل لگ گیا ہے, ورنہ تو نصب آ سکتی تھی اس پر براہ راست, اور اعمال عمل کی جمع ہے, اب من کرنے سے یعنی تمہارے اعمال کا کوئی جز بھی ضائع نہیں کرے گا, اگر ہوتا نا لا یلتکم اعمالکم تو وہ تو پورے کی نفی ہو جاتی نا, اس لیے من لگا ہے, تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی اس کا کوئی حصہ بھی وہ کاٹے گا نہیں, اس کو کم نہیں کرے گا, تو کوئی اور ترجمہ کیا نہیں, یہ تو یہی ہے لا تا یلی, تو یہ کسی اور مادہ سے بھی آتا ہے, لا تا یلی تو ہے کچھ اس سے بھی بنائے تو پھر وہ یلیت بنتا ہے, لیکن یہ سیدھا ہے لا یلت, جیسے کہیں یبیو با یبیو سے مجزوم کرے, اور یہ مجزوم کیوں ہوا ہے, لا یلیتکم کیوں نہیں آیا, اس لیے کہ شرط کے بعد آیا ہے, ان تطیعوا کی وجہ سے وہ مجزوم ہوا ان کی وجہ سے, اور جواب شرط میں جو یلیتو تھا وہ بن گیا مجزوم, تو درمیانی یہ گر گئی, جیسے یبیو سے یبیعکم بنے, یہ اس طرح بنا ہے, لا یلیتکم نہیں کمی کرے گا تمہارے لیے, اب کم کا اردو ترجمہ تو یہی کرنا پڑے گا, کیونکہ اردو میں ترجمہ کریں تم کو کم کرے گا تو ان کو تو کم نہیں کرنا بلکہ ان کا حصہ ہی کم کرنا ہوتا ہے نا, جیسے عربی میں کہتے ہیں حرمہ حقہ, اس نے اس کو حق سے محروم کر دیا, تو حرمہ اس کو محروم کر دیا آگے کس چیز سے, تو یہاں تم کو کم کرے گا سے مراد ہے تمہارے لیے کم نہیں کرے گا, من اعمالکم تمہارے اعمال سے, گویا کہ ان کے لیے اوپن ہے موقع کہ لیٹ آئے ہو, ہمت کرو, خدا اور اس کے رسول کی اطاعت جتنی کرو گے وہ تمہارے نمبر اس وجہ سے نہیں کٹیں گے کہ یو آر لیٹ کمرس, اس وجہ سے نہیں کٹیں گے, اسی لیے آگے فرمایا شیان, یہ یا لا یلت کا ایک طرح کا مفعول, عربی گرامر والے کہتے ہیں کہ شیان اصل میں مفعول مطلق ہی ہوتا ہے, جس فعل کے لیے آتا ہے وہ فعل کا مصدر, یعنی لا یلت کم منا اعمالکم لیتن یا لیتن جو بھی اس کا مصدر ہے وہ لگ سکتا تھا, اس کی بجائے شیان لگا دیتے ہیں نصب میں, اور ایک طرح کا وہ مفعول مطلق کی جگہ دیتا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شیان عام سمپل سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مفعول بھی ہی سمجھے کہ نہیں کم کرے گا کوئی چیز, تو اس لحاظ سے پھر لا یلتکم کا اصل مفعول شیان ہے, کم نہیں کرے گا کوئی چیز، اور پھر من اعمالکم متعلق فعل ہے، تمہارے اعمال میں سے، تمہارے کاموں میں سے شیئن کچھ بھی نہیں کرے گا کم، یعنی پورا پوری جزا دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. انما المؤمنون الذین، انما پڑھ چکے ہیں، ما کافہ ہے، بات اتنی ہے کہ یقیناً یہی بات درست ہے، بے شک کر لیں. المؤمنون مبتدا ہے، بات یہ ہے کہ اہل ایمان، الذین، اب آگے خبر شروع ہوتی ہے، وہ لوگ ہیں جو کہ، وہی اس لیے ترجمہ کر سکتے ہیں کہ خبر معرفہ سے شروع ہوئی، حرف وہ اس میں موصول سے، ویسے ہم لگ سکتا تھا، انما المؤمنون ہم الذین، لیکن الذین میں بھی یہ سینس ہے، اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو کہ، یا وہی لوگ کر لیں، جو کہ آمنوا باللہ، یہ اس الذین کا صلہ آ رہا ہے، جو کہ ایمان لائے اللہ پر و رسول ہی، یعنی اس کے رسول پر، رسول کی جر بھی اس بے کی وجہ سے ہے، اللہ پر ایمان لائے، اس کے پیغمبر پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں پڑے ہی نہیں. یہاں بھی دیکھیے لم لگا ہے، ری بے مادہ، راب یریب ریبن، شک میں ڈالنا کے معنوں میں آتا ہے، رابہ الامر، معاملے نے اس کو شک میں ڈال دیا، یعنی اس کو شک گزرا. تو وہ ریب کا لفظ شک کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، شک بھی خود عربی لفظ ہے، ظن بھی عربی لفظ ہے، گمان کے معنوں میں آتا ہے، شک اور ریب دونوں کے معنی شک کے ہی ہے، لیکن قرآن کریم میں کہیں کہ آتا ہے فی شک مریب، ایسا شک جو ریب پیدا کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ شک پھر ریب سے بھی اونچا ہوتا ہے، کہ وہ ریب پیدا کرتا ہے. تو بہرحال معنی شک کا ہی ہے اس میں، اردو میں تو ہم ترجمہ یہی کر سکتے ہیں. اس سے باب افتعال، ری بے سے بنتا ہے ارتاب یرتاب، اصل ہوگا ارتیب یرتیب یرتیب، اور وہ بھی یہ الف ہو جائے گا یفتعلوں کا بھی، کیونکہ پہلے زبر ہے نا، تو ارتاب یرتاب ارتیابن، یہ ہوگا اس کا ماضی مضارع اور مصدر. اس کے معنی ہے شک میں پڑھنا، ارتاب شک میں پڑھنا، راب کسی کے اندر کوئی شک پیدا کر دینا، اس کے دل میں قلق، بے چینی پیدا کر دینا دماغ میں یا دل میں، اس کا تو معنی وہ ہوتا ہے. تو ارتاب شک میں پڑ گیا، لم یرتاب شک میں پڑے ہی نہیں، یہاں بھی انہوں نے کیا ہے پھر شبہ نہ لائے. شبہ لانا بھی ہوگا اردو محاورہ، عام طور پر تو کہتے ہیں شبہ کرنا، تو بہرحال اہل زبان ہے، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تو اردو محاورہ اسی طرح سے ہی ہوگا. پھر وہ شک نہ، شبہ نہ لائے، شبہ کے معنی کسی قسم کا شک. شبہ کا، شک کا معنی جو ہے نا، شبہ اصل میں سینس رکھتا ہے دو چیزوں کا ملتا جلتا ہونا، جس سے شک پڑے کہ یہ وہ ہے یا وہ ہے، اس لیے شبہ کے معنی شک کے کیے جاتے ہیں. مشتبہ وغیرہ جو تھانے کی اصطلاح ہے وہ انہی معنوں میں ہو. اس میں ملنے جلنے کے اعتبار سے شک ہے، پہلو وہ ہے، اور شک اور معنوں میں ریب، اس کے بارے میں مطمئن دل کا نہ ہونا، ایک بے چینی سی دل میں یا دماغ میں باقی رہنا، ان معنوں میں ارتیاب اور ریب ہے، کہ اطمینان نہیں ہے، کچھ ہے، کوئی گڑبڑ جیسے ذہن میں ہو اس کے قبول کرنے میں یا ماننے میں، ان معنوں میں ریب ہے. شبہ ان معنوں میں ہے کہ وہ بات درست ہے یا یہ بات درست ہے، ملتی جلتی. اب اردو میں آپ شبہ کا ترجمہ بھی شک کر سکتے ہیں، شک بھی چلتا ہے، اور ریب کا ترجمہ بھی شک کریں گے. دیکھیے یہ ہوتی ہے زبان کی یعنی ریچنیس، کہ عربی میں تو ریب اور شک اور یہ لفظ الگ الگ شیڈ آف میننگ کو واضح کرتے ہیں، اردو میں آپ ایک ہی لفظ لے سکتے ہیں، شبہ کے لیے بھی شک اور ریب کے لیے بھی شک. یہ اردو کی تنگ دامنی ہے ایک لحاظ سے، کہ وہ ریچ لینگویج اتنی نہیں. انگریزی میں بھی اس کی نسبت بڑے لفظ ہوتے ہیں کہ ذرا ذرا شیڈ آف میننگ سے معنی بدلتے ہیں، اور اسی لیے وہاں تو زبان میں، انگریزی میں تو کتابیں لکھی گئی، تھیسارس دفتر لوگ استعمال کرتے ہیں کہ سینونیمز پانچ لفظ ہیں، کہ ان میں آخر فرق ہے کیا. ایک جیسا لفظ ہے گڈ، نائس وغیرہ، ان میں فرق کیا ہوتا ہے. وہاں یہ فرق ہے اس پہ کتاب. عربی میں افسوس ہے کہ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. ابو ہلال عسکری کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, اس نے کوئی 100-200 لفظ لیے ہیں اور وہاں وضاحت کی ہے کہ ایک قسم کے ملتے جلتے لفظوں میں فرق کیا ہوتا ہے بنیادی. اس کے بعد کسی نے نہیں لکھی. وہ بیچارہ بڑا عالم تھا, اس کی قدر اپنے زمانے میں نہ ہوئی اور بڑا مفلس اور فقیر سا ہی رہا. چنانچہ اس کی کتاب کے دیباچے میں اس کا شعر لکھا ہے کہ میری حالت اگر کوئی دیکھے تو اتنے علم کے باوجود تو وہ کاغذ اور قلم پہ لعنت ہی بھیجے گا کہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے, کچھ فائدہ کیا پڑھنے کا. عالم تھا بیچارہ, زمانے میں قدر نہیں ہے. کتاب اس کی ابھی پچھلے چند برس پہلے چھپی ہے, ابو ہلال عسکری کی, وہ فروق اللغہ. لیکن عربی میں ایسی کتاب, حالانکہ ضرورت تھی اس قسم کی کتاب کی. اور جو ہیں, ایک فقہ اللغہ ہے ثعلبی کی کتاب, وہ بھی کئی دفعہ چھپی ہے, لیکن اس کو کنسلٹ کرنا بہت دشوار ہے. وہ اس طرح گروپنگ کر کے باب چلتے ہیں کہ ایک لفظ تلاش کرنا ہو نا تو ساری کتاب کے 150 صفحے کم از کم دیکھنے پڑتے ہیں. پھر جا میں نے اس کو پڑھا, اپنے اپنے نشان لگا رکھے ہیں اہم لفظوں پر کہ یہ فلاں جگہ ہے, وہ فلاں جگہ, ورنہ نہیں پتہ چلتا. تو اس لحاظ سے یہ جو لفظ ہے ارتابو, لم یرتابو, وہ شبہ میں پھر کبھی پڑے ہی نہیں. انہیں اس ایمان اور اللہ اور رسول کی صداقت کے بارے میں کوئی شک پیدا ہی نہیں ہوا. وجاہدو, وہ تو ہے پختگی دماغی, سوچ کی, فکر کی, تھاٹ کی, عقیدے کی, فیت کی, وہ تو ان معنوں میں ہے. آگے عملی زندگی بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایک دفعہ فرمایا کہ ایمان ایسے ہونا چاہیے جیسے بوڑھی عورت کے خیالات ہوتے ہیں. بوڑھی عورت اپنی کنوکشن سے ذرا ادھر ادھر نہیں جائے گی, چاہے آپ لاکھ کوشش کریں وہ تو اپنی بات پہ پکی رہے گی. تو اس طرح سے وہ مثال دی ہے کہ اس طرح کی کنوکشن اور اڑ جانا آدمی کا ذہنی طور پر ہونا چاہیے کہ ہل ہی نہ سکے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم, یہ وہ عملی پہلو ساتھ ہے. اور انہوں نے جہاد کیا. جہادوا, آپ لفظ پڑھ چکے ہیں, جہاد یجاہدوا سے فعل ماضی کا صیغہ ہے, اور جہاد کرنا ہی ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. انہوں نے کیا, اور لڑے. لڑنے سے مراد اگر تلوار سے لڑنا ہے تو یہ جہاد کا ایک مرحلہ ہے. یہ نہیں کہ ہر جگہ جہاد کا معنی لڑنا ہی ہو. تو لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی قوت تھی, جہاد ایک اصطلاح ہے. انگریز لرزہ بر اندام ہوتا تھا کہ اگر مسلمانوں میں جہاد کا اعلان ہو گیا پھر یہ جان دینا ثواب سمجھیں گے, پھر زندگی سے زیادہ موت کو ترجیح دیں گے. ہیں لوگ جہاد افغانستان میں, عرب اور یمن اور کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں جن کے دل میں ایمان کی تڑپ تھی اور یہاں شہید ہوئے. جہاد کا لفظ ہی ایسا تھا, اس لیے انہوں نے غلام احمد قادیانی کو آگے پش کیا کہ جہاد کو ختم کرا دو کسی نہ کسی طرح سے. اور اس نے کہا کہ جہاد اب حرام ہے, اور ہم تو سمجھتے ہیں باقی اس کی کوئی بات جھوٹا ہونے کی ہے یا نہیں, لیکن اس کا یہ کہنا کہ اب چھوڑ دو جہاد کا, اے دوستو خیال, دی کے لیے حرام ہے اب جنگ اور کتاب. یہ اس کی کتاب ہے در سمین, اس کی نظم کا پہلا شعر ہے ایک نظم. تو وہ تو پھر یعنی دین کی جڑ کاٹ دی. اور خود ان کا بابا تو کہہ گیا جہاد چھوڑ دو, اور خود ربوا میں بھر دیے تاخانے ہتھیاروں سے. اسی نے ان کو نامسلم بنا دیا نا, ہتھیاروں کا زوم اتنا ہو گیا تھا کہ وہ سٹیشن پہ ظاہر ہو گیا, وہ ساری جو ان کے اندر ہتھیاروں کی وجہ سے دماغ پھر گیا تھا. پھر نتیجہ یہ نکل. تو اگر بابے کی بات اپنے کی پر کام کرتے تو وہ تو جناب ہتھیار بھی نہ رکھتے. لیکن یہ عجیب بات, ہندو کہتے ہیں کیڑی کو مارنا بھی, چیونٹی کو مارنا بھی مہا پاپ ہے, بڑا گناہ ہے. جیو ہتیا مہا پاپ ہے, کسی جاندار چیز کی جان لینا بڑا گناہ ہے. یہ ہندوؤں کی دینی ویلیو کہیں یا فلسفہ ہے. اور مارتے تو غیر ہندو کے بچے ماں کے سامنے مار دیتے ہیں, اور کیا کیا ظلم نہیں کرتے. تو تعلیمات کچھ ہوتی ہیں, کرتے کچھ ہیں. بدھوں کے مذہب میں یہی تھا, ہاں قتل نہیں کرنا, یہ تو بڑا گناہ ہے. اب جناب قتل نہیں کرنا تو پھر تو خود قتل ہونے کے لیے تیار رہو, کوئی تمہیں قتل کر سکتا. انہوں نے کہا قتل نہیں کریں گے. بدھوں نے نکالے یہ جوڈو کراٹے کہ تجھ کوئی تمہیں مارنے آئے اس کو پٹخ دو آنن فانن. یہ سیلف ڈیفنس کے لیے چلا تھا کہ آخر جو اس بات کا قائل ہے کہ جی قتل کسی کو نہیں کرنا تو پھر سیلف ڈیفنس کا کچھ تو کرنا پڑے گا. یہ بدھوں میں ڈیولپ ہوا یہ جوڈو کراٹے اور اس قسم کے مارشل آرٹس جو ہیں, اس وجہ سے کہ ان کے نزدیک کسی کو مار ڈالنا جائز نہیں تھا. لہٰذا اپنے ڈیفنس میں سب کچھ کرو، پھرتی سیکھو، یہ کرو وہ کرو، جیسی ضروریات ہوتی ہیں اسی طرح آدمی کرتا ہے. تو جہاد تو مسلمانوں کے کافروں کے لیے لڑنے کے لیے نکل پڑنا، یہ ہماری ایک اصطلاح بن گیا. اگر جو لوگ بھی مانا تو کچھ اور بھی تھے، اور ابتدائی جہاد بن نفس اور وہ بھی تھا، لیکن یہ ایک لفظ ہے. اور کافروں نے یہی سمجھا کہ جہاد کیا تو مسلمان پھر سب کو مار ڈالنا جائز، جنگ میں تو ہوتا ہے، جنگ میں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی آگے دیکھنا جس پہ گولی چلانی ہے کون ہے، وہ تو وہاں ہوگا حکم بے زن مارو جو سامنے آتا ہے، تو جنگ میں تو یہی ہوگا. تو اس لیے جہاد سے تو یہ ڈرتے تھے. ہمارے استاد علامہ علاء الدین صدیقی مرحوم نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا کہ وہ امریکہ گئے تھے ایک دفعہ، تو وہاں کوئی انہیں تقریر کرنی تھی، تقریر کی بعد میں سوال جواب ہوتے ہیں، تو اس سوال جواب میں انہوں نے سنایا کہ ایک لڑکی یا عورت کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا پروفیسر ڈو یو بلیو ان جہاد، کہ پروفیسر صاحب آپ مانتے ہیں کہ جہاد ضروری ہے؟ انہوں نے کہا آف کورس یس. تو وہ تو حیران ہو کے کہے گا، حیران ہی ہو گئی. انہوں نے کہا اس کو کیا امریکی کا دورہ پڑ گیا کہ میں نے کہا کہ جہاد ہاں میں ٹھیک مانتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ محترمہ آپ جہاد کا مطلب کیا سمجھتی ہیں کہ اتنی پریشان ہو گئی ہیں؟ تو اس نے کہا بچرے کہ جہاد کا میں نے جو نہ غیر مسلم ملے اس کا گلا کاٹ دو. اب جہاد کا یہ تصور ٹھیک ہے، اس میں ساتھ جنگ کا تصور جو تھا تو وہ پیدا ہوا اور پھر اعتراض پیدا ہوئے، اور یہ ساری باتیں بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. تو جاہدو انہوں نے جہاد کیا. جاہدو کا اصل معنی ہے کشمکش میں عملی حصہ لینا، سٹرگل میں کود پڑنا. اس کے پھر جو پہلو سامنے آئے، وہ کہ کشمکش ہے جس میں آپ جہد کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، زور لگا دینا. تو انہوں نے زور لگا دیا، اور زور لگانے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے لڑا. انہوں نے جو لڑے کیا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے ترجمہ، لیکن جہاد کا لغوی پورا ترجمہ اس میں نہیں آتا مفہوم. بے اموالہم و انفسہم، مالوں سے بھی جہاد کیا، جانوں سے بھی جہاد کیا، مال بھی خرچ کیے، یہ ایک صورت ہے. اور انفسہم اپنی جان، مالوں سے تو ظاہر ہے، اور انفس میں وقت دینا بھی آ جاتا ہے کہ دو گھنٹے اپنے وقت میں سے کہیں دیے تو ایک طرح کا وہ بھی اپنے نفس پر صحیح ہے بات. اور جان قربان کرنا تو خیر اس کا ایک مرحلہ ہے ہی. تو مال اور جان دونوں سے جہاد کیا، دونوں سے انہوں نے اللہ کی راہ میں حصہ لیا، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے لڑے. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، سبیل ہم پڑھ چکے ہیں، اور فی سبیل اللہ مرکب جاری ہے، اللہ کی راہ میں تو اس سے مراد ہے اللہ کی کاز کی خاطر. یوں تو راہ کوئی اسی چیز تو نہیں ہے نا کہ اس راہ پہ لڑتے چلو اور ادھر ادھر نہ جاؤ. تو پھر یہاں سبیل اپنے استعارہ کے معنوں میں ہے، یعنی اللہ کی کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے حکم برتر رکھنے کے لیے، اس کی شریعت وغیرہ جو کچھ بھی کہہ لیں، فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں. اور یاد رکھیے ہم فی سبیل اللہ کہتے ہیں پانچ پیسے دے دیے، یہ اس طرح کی معمولی چیز نہیں ہے کہ فی سبیل اللہ چار پیسے دے دیتے ہیں، وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے. یہ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے حکم کی خاطر اور اس کی سربلندی کے لیے گویا کہ وہ کرتے ہیں. اولئک ہم الصادقون، وہ لوگ ہی سچے ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں ضمیر فاصل، الصادقون صدقہ یصدقو سے ہے اسم فاعل. قرآن کریم میں یہ لفظ بھی جمع سالم مذکر جہاں بھی آتا ہے وہ الف کے حذف سے آتا ہے، لکھا جاتا ہے صادق، سواد الف سا سے نہیں لکھا جائے گا. ہاں اگر سنگلر آئے گا صادقن صادقن، وہ الف سے لکھا جاتا ہے. یہ قرآن کریم کے سپیلنگ کے بعض عجائبات ہے، جہاں جمع سالم آئے گا مذکر وہاں نہیں، اور اگر کہیں ہے تو کتاب میں لکھا ہوگا جی فلاں جگہ الف لکھ سکتے ہیں فلاں، باقی نہیں، ورنہ قاعدہ یہی ہے. اور واحد آئے تو پھر ٹھیک ہے، پھر الف سے لکھ سکتے ہیں صادقن صادقن. اتنا کیا ہے آتا ہے نا سورت زاریات میں لصادقن، کہ وہ بات سچی ہے، وہی سچے ہیں یعنی اپنی بات اور دعوی ایمان میں. صادقن سے مراد اس دعوی ایمان کی سچائی کی تصدیق ہے. قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو سکھاتے ہو؟ لفظی ترجمہ تو اتعلمون، علم یعلم پڑھانا، بات تو یہ بنتی ہے، لیکن پھر اس کا مفعول براہ راست آتا ہے. مثلا کہیں گے علمہ فرض کیجیے الانجلیزی یا تا، اس نے اس کو انگریزی سکھائی، علمہ العربی یا تا، ہو اور تا دونوں نصب میں آئیں گے نا، عربی بھی اور بھی. اور بعض دفعہ کسی بات سے آگاہ کرنا کے لیے علمہ بے قضا آتا ہے، جیسے یہاں آیا ہے. تم لفظی ترجمہ تو ہوتا تھا، بنتا تھا تم پڑھاتے ہو اللہ کو، مگر پھر ہوتا دینکم، اپنا دین اللہ کو پڑھانے لگے ہو، یہ ترجمہ تو نہیں ہے. بے دینکم پر جو بے آئی ہے، علمہ بے قضا و قضا، اس کا معنی ہوتا ہے جتلانا اس کو کہ یہ ہے، گویا کہ آپ اسے سکھا رہے ہیں، اور اس لیے اس کا ترجمہ اس بے کی وجہ سے جتلانا کیا گیا ہے. ورنہ عالم یولبو کا معنی بھی ہوتا ہے آگاہ کرنا. تو اس سینس میں تو علمون اللہ، علمہ یعلمو عالم کے معنی میں آیا ہے، جتلانا آگاہ کرنا، اللہ کو آگاہ کرتے ہو. بے دینکم اپنے دین کے بارے میں، دین کا ترجمہ پہلے بھی ہو چکا ہے، یہاں دین میں نے یوم جزا نہیں ہے، بلکہ دین جیسے دین اسلام، مذہب، دستور، ان معنوں میں آیا ہے. یعنی تمہارا جو دین ہے، ایمان جو ہے، وہ اللہ کو جتلانے لگے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ تو چاہے تو اس واو کو حالیہ مانے اور چاہے وقف کر لیں، واو مستانفہ ہو جائے گی، اسی لیے یہاں تو وقف مطلق ڈالا گیا ہے کہ واو پھر استیناف کیا ہے، الگ جملہ شروع ہوتا ہے. گویا کہ اگر واو حالیہ مانے تو ترجمہ کریں گے حالانکہ اللہ جانتا ہے، اور اگر واو مستانفہ مانے تو میں نے اور جناب بات تو یہ ہے کہ، اور یہ بھی تو ہے کہ، پھر ایک الگ جملہ ہے. اللہ یا علم، اللہ جانتا ہے، ان میں الفاظ میں کوئی مشکل نہیں ہے. ما فی السماوات ہے، یہ سب پہلے ہو چکا ہے، وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، و ما فی الارض، اور وہ سب چیزیں جو زمین میں ہیں، یا جو کچھ کر لے، ما کا معنی جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور یا وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں. واللہ بکل شئ علیم، یعنی واللہ علیم بکل شئ، یہاں بھی عالم بے کے ساتھ آیا ہے، سے آگاہ ہونا، اللہ آگاہ ہے ہر چیز سے، شئ اور کل یہ لفظ ہو چکے ہیں. یمنون علیک ان اسلمو، جی ختم ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں. یمنون علیک، من یمن منن، میم نون نون مادہ، اس کے کئی معنی ہیں، کاٹ دینا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اور ایک اس کا معنی ہے احسان کرنا، کسی پر انعام کرنا، احسان کرنا، اس کے ساتھ نیکی کرنا. اس کے ساتھ عموماً اللہ کا صلہ آتا ہے، منع علیہ، منہو نہیں کہتے، اگر منع ہوا ہے تو غالباً وہ کاٹنے کے معنی میں آتا ہے، اس کو کاٹ کے رکھ دیا، اسی سے آیا اجر غیر ممنون، نہ کاٹا ہوا اجر، جو کہ ڈسکنٹینیو کبھی نہیں ہوتا، وہ معنی بھی ایک ہے، ڈسکنٹینیو کر دینا. ان معنوں میں ورب تو نہیں آیا قرآن کریم میں، مفعول کا صیغہ آیا ہے ممنون، غیر ممنون، غیر مقتوع کے معنی میں. منع علیہ، اس پر انعام کیا، احسان کیا، اس کے ساتھ بھلائی کی. یمنون علیہ کا، وہ تجھ پر احسان کرتے ہیں. اور یہاں میں نے اپنے سارے کنٹیکسٹ کے لحاظ سے احسان جتلاتے ہیں، دھرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، ایک ہوتا ہے جتلانا کہ میں نے تجھ پر یہ احسان کیا ہے. ان معنوں میں بھی منع علیہ آتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے جتلایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر جو ان میں یہ رسول مبعوث فرمایا. تو یمنون علیہ کا، تجھ پر احسان کرتے ہیں، یعنی احسان جتلاتے ہیں. رکھنا، احسان رکھنا بھی محاورہ ہے، انہوں نے جو کیا ترجمہ، ان اسلموا، یہ کہ وہ ایمان، یہ کہ وہ مسلمان ہوئے. اب ان کو مصدریہ مانے تو پھر یہی بنتا ہے، یمنون علیہ کا اسلام ہوں، اپنے اسلام کو تجھ پر احسان کا ذریعہ بناتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. قل، آپ کہہ دیجئے، لا تمنو، مت احسان جتلاؤ. من یمن منن، وہی مد یمدو کی طرح ہے. لا تمنو، تم مت احسان کرو، مت احسان دھرو، مت احسان رکھو. علیہ، مجھ پر، علا کے ساتھ جب یہ آتی ہے، آپ نے فیا الیہ پڑھا ہے، علیہ اسلامکم، دیکھیے وہ نسب میں آیا ہے، یعنی لا تمنو علیہ ان اسلمتم، اسی کو مصدر میں لائے ہیں، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو. یہ کا اردو میں لگانا پڑے گا، عربی میں تو مفعول کے طور پر آیا ہے. مت احسان رکھو اسلام کو مجھ پر، یعنی اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ رکھو. بل اللہ، یہ بل ہے جس کا اردو فارسی میں بل کے ترجمہ کیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالی نے، اللہ یہاں مبتدا ہے اور آگے خبر جملہ فعلیہ آ رہا ہے. یمنو علیکم, وہ احسان دھرتا ہے تم پر, وہ احسان دھرتا ہے, وہ جتلاتا ہے کہ اس نے تم پر احسان کیا ہے. اور یہاں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے, اگرچہ مضارے کا صیغہ ہے, کیا ہے سے ترجمہ حال کے اعتبار سے, واقعات کے اعتبار سے کریں تو کریں, ورنہ تو یہی ہے اللہ احسان رکھتا ہے. اللہ کو حق ہے کہ وہ الٹا احسان رکھے, جتلائے تم پر. ان اس بات کا کہ ہداکم, یعنی یمن علیکم ہدایتکم, جیسے وہاں آیا نا اسلامکم, ان مستری مانے اللہ تمہیں راہ دکھانے کا احسان کرتا ہے. اللہ نے احسان کیا ہے تم پر کہ تم کو راستہ دکھایا. ان ہداکم, یہ کہ راستہ دکھایا تم کو, لل ایمان, ہدا کے بعد لل بھی آتا ہے, الا بھی آتا ہے, براہ راست بھی آتا ہے. یہ عبارت ہداکم الایمان بھی ہو سکتی ہے, ہداکم الی الایمان بھی ہو سکتی ہے, ہداکم لل ایمان بھی ہو سکتی ہے. عربی کے اعتبار سے تینوں طرح درست ہے, باقی رہ گیا قرآن کریم تو وہ جہاں جو روایت ہے قرآت کی اس طرح پڑھا جاتا ہے. عربی کی بنا پر ہم اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. اس نے راستہ دکھا دیا تم کو ایمان کا یا ایمان کی طرف, ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو, یعنی وہ دعویٰ ایمان میں سچے ہو تو. کیونکہ یہ جو کہا ہے کہ تم کو خدا نے راستہ دکھایا ہدایت کرتے, یہ تو سرٹیفکیٹ مل گیا نا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے, تو ہدایت پانا تو ایک اندرونی چیز ہے, اور اس کا دعویٰ کر رہے ہیں. اس لیے ان کن تم صادقین ہے کہ اگر تم سچے ہو ایمان لانے میں تو پھر واقعی وہ راہ ہدایت اللہ کا احسان ہے جو تم پر ہوا ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, اس میں سارے لفظ آپ پڑھ چکے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیز کو, غیب جو انسانی حواس سے پوشیدہ ہو, غاب یغیب غیبن, یعنی جو غائب ہے انسانی حواس سے. غیب مصدر بمانہ اسم مفاعل آیا ہے انسان کے حوالے سے, ریفرنس جو انسانی حواس سے غائب ہے. اللہ کے لیے تو کوئی غائب نہیں ہے اور نہ کوئی غیب ہے. جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی ہیں یعنی انسانی حواس سے, ان سب کو اللہ جانتا ہے. یعلم کم مفعول ہے غیب, واللہ بصیر بما تعملون, یہاں بصیر بے جیسے علیم کے ساتھ آتا ہے, باسورہ بے دیکھ لینا, وہ خوب دیکھنے والا ہے ان تمام چیزوں کو. ما تعملون جو تم کرتے ہو, یعنی ما تعملون ہو ایک ضمیر عائد معذوف ہے, یا ما کو بھی مصدریہ مانے تو پھر معنی بنتا ہے بصیرم بعمالکم, وہی مصدر لگا لیں بصیرم بعمالکم, بصیرم بعمالکم, اللہ تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھنے والا ہے, خوب دیکھنے والا ہے. صیغہ وہ جو آیا ہے صفت مشبہ کا, اس کا معنی ہے سب کچھ دیکھنے والا ہے, ہر جگہ ہر وقت دیکھنے والا ہے, یہ پھر بصیر کی سینس ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس ضرب مثل فاسمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب, صدق اللہ العظیم. یا ایہا الناس پڑھ چکے ہیں, ندا بنادا ہے اے لوگو. غرب مثل, ایک مثال بیان کی گئی, ترجمہ لفظی تو بنتا ہے یوں, غرب مثل اس نے ایک مثال بیان کی, یہ لفظ پہلے آ چکا ہے. یہاں غرب کا ترجمہ مارنا نہیں کیا جاتا, یہ عربی محاورہ ہے, اور اسی سے اردو میں بھی ضرب المثل اور ضرب الامثال یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں, وہی ضرب کا لفظ ادھر بھی آیا ہے. تو غربہ فعل مجہول ہے, بیان کی گئی مثل ایک مثال نائب فاعل ہے, غربہ کا معنی ہی ہم کریں گے بیان کی گئی. اور چونکہ توجہ دلائی جا رہی ہے اس لیے ایک ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے کہ مثال بیان کی جاتی ہے, ذرا سنو, یعنی حال میں ترجمہ اس سینس میں کر سکتے ہیں, فعل تو ماضی ہے. فاستمعوا له, پس اس کو توجہ سے سنو, انہوں نے کیا اس پر کان دھرو, کان رکھو, ایک ہی بات ہے. استمع یستمع, سمع یسمع سے باب افتعال ہے, سین تو اس کا اصل ہے نا اپنے فائے کلمہ. استمع یستمع کہ میں نے ہوتے ہیں ذرا توجہ سے سننا, کان رکھنا کسی بات پر, یہ تین طرح فعل استعمال ہوتا ہے, وہ ہدا یہدی کی طرح, اور قرآن کریم میں بھی غالباً تینوں طریقوں پر یہ استعمال ہوا ہے. یہ کہ براہ راست مفعول آ جائے, اس میں بھی آیا ہے وَاِسْرَفْنَا صرفنا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ استمع القرآن، اس نے قرآن کو توجہ سے سنا یا سنا، لام کے صلے کے ساتھ بھی آتا ہے استمع لے، جیسے یہاں آیا ہے فاستمعوا لہ، اور کبھی کبھی الا کے ساتھ بھی آتا ہے قرآن کریم میں، یہ تو اوحی الی انہ استمع نفر، بعض جگہ آیا ہے بہرحال وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وہاں بھی لہو آیا ہے، لیکن الہ بھی آیا ہے قرآن کریم میں، الہ کے ساتھ بھی آیا ہے، گویا کہ تین طرح کہہ سکتے ہیں، استمع القرآن واستمع للقرآن واستمع الی القرآن. ویسے الہ زیادہ تر اس شخص کے لیے آتا ہے جس کی بات سننی ہو، استمع الیہ اس آدمی کی طرف کان لگائے، اور لام عموماً اس بات کے لیے آتا ہے. بہرحال قرآن کریم میں یہ تینوں طرح استعمال ہوا ہے، براہ راست مفعول ہو کر بھی، لام کے صلے کے ساتھ بھی، الہ کے صلے کے ساتھ بھی، استمع الیہ و استمع لہ و استمعہ، یہاں لام کے ساتھ آیا ہے. اس پر توجہ دو، اس پر کان رکھو، اس کو غور سے سنو، یعنی ہو کی ضمیر مثل کے لیے ہے، اس مثال کو غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ، ان الذین، الذین انہ کے پھر آگے وہ نون شروع ہوتا ہے جو نصب میں ہوگا ویسے تو، اس لیے یہاں الذین کو کہہ سکتے ہیں کہ منصوب ہے، کیونکہ انہ کا اسم ہو کر آیا ہے، اگرچہ وہ خود مبنی ہے، اس میں علامت اعرابی کوئی ظاہر نہیں ہوتی. بے شک وہ لوگ، تدعون تم پکارتے ہو. اب دیکھیے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، اگر یہاں یدعونا ہوتا تو پھر ہم ترجمہ کرتے وہ لوگ پکارتے ہیں، تدعونا کے مفعول کے طور پر آیا ہے، اور یہاں تدعونا کے بعد ایک ضمیر محفوظ ہے، وہ لوگ کہ پکارتے ہو تم، یعنی ان کو، ان الذین تدعونا ہم، یہ معنی ہے، یہ نہیں کہ وہ لوگ جو پکارتے ہیں ان کی بات نہیں آگے، بلکہ جن کو پکارتے ہیں. اور یہ جن کو پکارتے دو وجہ سے ترجمہ ہے، اگر یہاں یدعونا ہوتا دونوں معنوں کی گنجائش ہوتی. بعض جگہ یدعونا غائب کا صیغہ آیا ہے، اور مراد اس سے بھی ہے وہ معبود، پکارنے والے نہیں مراد ہوتے. وہاں تو چلیے التباس ہے کہ یدعونا آ جائے، ان الذین یدعونا من دون اللہ، تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، وہ لوگ جو پکارتے ہیں، وہ لوگ جن کو وہ پکارتے ہیں. لیکن یہاں تدعونا کی وجہ سے معنی ہی ایک ہو سکتا ہے، بے شک وہ لوگ کہ تم پکارتے ہو، یعنی جن کو، ان الذین تدعونا ہم، یا تدعونا ہا، الذین کے بعد ہا تو نہیں ضمیر آئے گی، عاقل کی ضمیر ہی آئے گی، اور وہ ان غیر معبود، غیر اللہ معبودوں کے لیے ہے. من دون اللہ، اللہ کے سوا، دون کا لفظ پہلے آ چکا ہے، دال واو نون، فیل بھی اس سے، دان یدونو، دان یدونو تو نہیں استعمال ہوا، وہ جو دین ہے وہ تو دان یدین ہوتا ہے، اس سے دونا یدونو وغیرہ بعض فیل آتے ہیں. قرآن کریم میں دال واو نون سے غالباً فیل کوئی نہیں آیا، جہاں تک میرا خیال ہے، ذہن میں کوئی نہیں آ رہا. بہرحال دون نون اصل تھا لفظ، لیکن یہ لفظ بھی ظرف ہوتا ہے، اور ہمیشہ مضاف ہو کے آتا ہے، ایک طرح کا مبہم ہے، پرے، ذرا پرے، یعنی دون کے معنی ہے کسی چیز سے ذرا نیچے یا ادھر کی بات ہوتی ہے. ورا اور اس میں پرے کا معنی ہوتا ہے دون اس طرف کا، یا اوپر جا رہے ہو تو ذرا نیچے کا مفہوم ہوتا ہے، چھت سے ذرا نیچے کا سینس، اس ان معنوں میں دون استعمال ہوتا ہے. پھر بعض دفعہ اس پر بھی من آ جاتا ہے، جیسے قبلہ بھی ہوتا ہے اور من قبل ہی بھی ہوتا ہے، یہ دون بھی ہو سکتا تھا، دون اللہ ہے، اور من لگ گیا من دون اللہ ہے. اس من اور نہ لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا سوائے اعراب کے، کہ اگر من نہ ہو تو پھر نون کی زبر ہوگی، پھر ویسے ظرف ہے، نصب میں آئے گا، اور اگر من لگ گیا تو ظروف میں سے غالباً صرف حیث ایسا ہے کہ اس کے پہلے من لگتا بھی ہے اور پھر بھی سے کے پیش رہتی ہے، وہ آپ نے پڑھا ہے. اس میں من دون اللہ ہے، اللہ کے سوا کیا ہے ترجمہ، غیر اور اللہ اور سوا ہم مانا ہے، بہرحال مفہوم تو سوا کا بنتا ہے، لیکن اصل معنی ہے اس سے ذرا نیچے نیچے درجے میں، شاید اس وجہ سے ہو کہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ بھی ان کو اللہ اور خالق مالک نہیں کہتے، اس سے تو ذرا نیچے ہی درجے پر رکھتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن شاید دون کا لفظ ایک یہ سگنیفیکینس بھی رکھتا ہے. تو وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، تدعونا جن کو، اللہ دینا کا بنا ہوگا وہ جن کو کہ تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، لن یخلقو وہ ہرگز پیدا نہیں کریں گے. خلق یخلقو پڑھا ہے آپ نے، اور لن یخلقو لن کی نفی سے فی المستقبل کی پکی نفی ہوتی ہے جہد کے ساتھ، اس طرح اس کا ترجمہ ہوگا ہرگز پیدا نہیں کریں گے، یہی آپ نے پڑھا ہے لن یغربا میں. لیکن یہاں ہرگز پیدا نہیں کریں گے کا معنی تو یہ بنتا ہے کہ وہ ارادہ ہی نہیں کریں گے پیدا کرنے کا، ادھر آئیں گے ہی نہیں، یہ تو ارادے کی نفی ہوتی ہے نا. حالانکہ یہاں نفی ہے ان کی طاقت کی کہ پیدا کر نہیں سکتے، تو اس لحاظ سے یہاں ترجمہ کیا گیا ہے ہرگز نہ بنا سکیں گے، ہرگز پیدا نہ کر سکیں گے، ورنہ یہاں لفظ کوئی نہیں ہے جس کا معنی سکنا سے کیا جائے. لن یستطیعوا بھی نہیں آیا، یعنی یا تو یوں ہوتا لن یستطیعوا ان یخلقوا وہ، لیکن سینس ہوئی ہے اس لیے کہ اگر یہ کریں کہ وہ تو ہرگز پیدا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہوگا کبھی پیدا کرنے کا. یہاں مقصود یہ کہ ارادہ ہو بھی نہیں پیدا کر سکتے، اس لیے ترجمہ کیا ہے ہرگز نہ بنا سکیں گے. ہرگز کا ترجمہ وہ اس نفی کی ترکیب میں ہے. زبابن ایک مکھی، اس کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زباب نکرا آیا ہے. زباب وال بے مادہ زب یا زب کا معنی ہوتا ہے پرے ہٹانا، بلکہ مزبا ایک لفظ بنا ہے مکھی وغیرہ کو اڑانے کے لیے، کوئی بنی ہوئی چیز کی اس کو برتنوں سے اٹھا دے اس کو مزبا ہی کہتے ہیں پھر. تو زباب کے معنی مکھی کے ہیں، یہ عام مکھی جو گھروں میں ہوتی ہے. شہد کی مکھی کے لیے الگ لفظ ہے عربی زبان میں النحل، جس طرح عربی انگریزی میں اس کے لیے بی ہے اور اس کے لیے فلائی ہے لفظ، اس طرح عربی میں بھی الگ لفظ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یہی گھریلو مکھی. جب ہم نے صرف مکھی کریں گے تو یہی مراد ہوگی. اردو میں بھی شہد کی مکھی کہنا ہو تو اس کو مطلقاً مکھی کوئی نہیں کہتا، وہ پھر شہد کی مکھی کہتے ہیں. تو زباب کے معنی ہے یہی مکھی جو عام گندگی پر گھروں میں یا ہر جگہ پائی جاتی ہے. اب یہاں بات قابل غور یہ ہے کہ زباب کی جمع غالباً زیبان آتی ہے، جمع مکسر، قرآن میں تو نہیں استعمال ہوئی اور شاید کوئی اور جمع بھی ہوں اس کی مکسر. زباب کا لفظ یہاں اس میں جنس کے طور پر ہے، وہ چیز جو مکھی ہوتی ہے دنیا بھر میں چاہے کروڑوں کی تعداد میں پائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں زباب. اور اگر کسی ایک مکھی کی بات ہو رہی ہو نا تو پھر کہیں گے زبابتن. یہاں جو زبابن آیا اس سے مراد یہ ہے کہ مکھی کی قسم کی مخلوق، وہ چیز جسے مکھی کہتے ہیں. اگر ایک بنا لی تو ساری بن جائیں گی نا، لیکن ایک مکھی بنانے کا یہاں مفہوم محض اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ نکرا آیا ہے زبابن، ورنہ ہونا چاہیے تھا زبابتن. تو مکھی کی قسم کی کوئی چیز ایک بھی نہیں بنا سکتے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے ایک مکھی، ورنہ زباب جیسے بقر اور بقرۃن میں آپ نے پڑھا تھا، یہ عربی میں عام ہے. شجر اور شجرۃن، شجر میں نے ہر وہ چیز جو درخت ہے، اور شجرۃن کسی خاص درخت کی بات ہو، تائے وحدت کہتے ہیں اسے. صحاب میں نے بادل اور صحابت ان کو ایک بادل. تو یہاں زبابن نکرہ کے ہونے کی وجہ سے ایک ترجمہ ہم کر لیں گے اور کیا گیا ہے، وہ نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی بھی. ولوج تماؤ لہ، یہ ہے ولو اج تماؤ لہ، ولو اگرچہ، یہاں لو کاش کے یا اگر کے معنوں میں نہیں ہے. ولو عربی میں استعمال ہوتا ہے اکٹھا، اور اس کا اردو ترجمہ بنتا ہے اگرچہ، اور اج تماؤ وہ اکٹھے ہو گئے، جیم میم عین سے جمع یجماؤ اکٹھا کرنا، اجتماع یجتمع اجتماعاً باب افتعال ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اکٹھے ہو جانا. اجماع یجمع کا بھی یہی معنی ہوتا ہے اکٹھے ہو جانا، لیکن اس میں زور لگانے کے معنی میں آتا ہے. پورے سب نے ایک رائے کر لی, سب نے ایک ارادہ کر لیا, کہیں گے اجمعوا, اس بات پر وہ اکٹھے ہو گئے, جس سے لفظ ہمارے ہاں اجماع نکلا ہے, علماء کا یا فقہا کا اجماع, سب کی ایک رائے ہونا, متفقہ رائے ہونا, وہ باب افعال سے آتا ہے. اجتماع اجتماع میں نے بھی اکٹھا ہونا, لیکن عموماً اس طرح کے فیصلے وغیرہ پر نہیں, ویسے ہی لوگ جمع ہو جائیں وہ بھی معنی دے سکتا ہے, اور کسی فیصلے کے لیے کسی معاملے میں اکٹھے ہو جائیں, مل کے زور لگائیں, یہ معنی بھی اس میں آ جاتا ہے. تو اجتماع وہ اکٹھے ہو گئے, چونکہ اجتماع باب افتعال سے ہے, اس کا حمزہ وصل کا ہوتا ہے, اس لیے لو کے بعد جب وہ حمزہ آیا تو پھر وہ واؤ کو زیر سے آگے ملاتے ہیں, وَلَوِجْتَمَعُوا لَا, یہ اس وجہ سے آیا ہے, یاد رکھیے. عربی میں یہ بات تو تجوید کی ہے, ہر جگہ ضروری نہیں کہ لو یا کوئی اور لفظ آیا ہو اور واؤ ساکن ہو تو ضروری نہیں کہ زیر سے ملے, یہ ایک فرق ہے نازک سا. اگر مثلاً کہیں صیغہ آئے جیسے غرابو ہوتا ہے تو تولو, مثلاً ہم زبر والا لیتے ہیں مثال, تولو کی طرح وہاں بھی لو آیا تولو, یا تو اگر تولو کے بعد آگے ملانا ہو وہ جو صیغے والی واؤ ہوتی ہے تو پھر اس واؤ کو پیش دیتے ہیں, تولو ادبارا, وہاں پھر یوں آئے گا, اس کو زیر نہیں دیتے, حالانکہ وہ بھی واؤ ساکن ہوتی ہے, لیکن سیغے والی واؤ ساکن ہو آگے ملانا ہو پیش دے کے ملاتے ہیں, سیغے والی واؤ نہ ہو اصل ہو جیسے یہ لو میں آئی ہے تو پھر واؤ کو زیر دے کے ملاتے ہیں, یہ عربوں کا بولنے کا طریقہ ہے, حالانکہ وہاں بھی واؤ سے پہلے زبر ہوتا ہے, اس میں بھی واؤ سے پہلے زبر ہے اور ہے بھی واؤ ساکن, لیکن ملانے کا طریقہ الگ الگ ہے, کہ سیغے والی واؤ کو پیش دے کے ملاتے ہیں اور اس کو زیر دے کے ملاتے ہیں. عام تو قاعدہ یہی ہے کہ جو ساکن ہو اس کو آگے ملانے کے لیے زیر دی جاتی ہے, تو یہاں زیر ہے. اور اس طرح سے وَلَوِجْتَمَعُوا لَهُ, اگرچہ وہ اکٹھے ہو جائیں, لہو اس کے لیے یعنی اس بنانے کے لیے, ہو کی ضمیر خلق کے لیے اس طرح سے ہیں, وہ جو عمل ہے مصدر کہ پیدا کرنا چاہیں تو اس کی پر اگر سارے اکٹھے بھی ہو جائیں, یعنی وَلَوِجْتَمَعُوا لِخَلْقِ ہے خلق خلق ہی, اس کو پیدا کرنے پر اکٹھے ہو جائیں, نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اور اگر وہی مکھی, اب یہاں الذباب اس لیے آیا کہ پہلے نکرہ کے طور پر اس کا ذکر آ چکا ہے, وہی مکھی جس کا پہلے بیان ہوا ہے, اگر وہی مکھی, وہ مکھی یا صرف مکھی کر لیں, ہر جگہ وہ کا ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہوتا, الف لام آ جائے معہود ذہنی ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ آدمی آیا ہے, یوں نہیں کہتے وہ آدمی آیا جس کو آپ نے بلایا تھا, مراد وہ ہوتا ہے, اس لیے یہاں الذباب سے مراد وہی مکھی ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے. باقی رہ گیا پہلا ورب یسلب ہما ہم, اصل ورب ہے سلبا یسلب سلبن, اس کے معنی ہوتے ہیں چھین لینا, سلب تو اردو میں بھی آتا ہے بعض دفعہ, اس کی قوت سلب ہو گئی وغیرہ اس طرح بولتے ہیں, مسلوب جس کو جو چیز چھین لی گئی, تو سلبا یسلب چھین لینا, اس کے دو مفعول ہوتے ہیں اور دونوں نصب میں آتے ہیں. مثلاً کہیں گے سلب زیدن کتابن, زید سے کتاب چھین لی, سلب زیدن کتابہ, سلب زیدن ثیابہ, زید سے اس کے کپڑے چھین لیے, تو زیدن بھی مفعول آئے گا اور جو کپڑے یا کتاب جو چیز چھینی ہے وہ بھی مفعول آئے گا, دونوں نصب میں آئیں گے. یہاں دونوں مفعول دیکھ سکتے ہیں کون سے, نہیں, ایک ہے ہم ایک ہے شیئن, دونوں نصب میں ہیں. اگر چھین لے ان سے, اور یسلب جزم میں ہے ان شرطیہ کی وجہ سے, اگر چھین لے ان سے, الذباب فاعل ہے یسلب کا, وہ مکھی شیئن کوئی چیز, اور اگر وہ مکھی ان سے چھین لے کوئی چیز, چاہیں تو مکھی کے ساتھ وہ نہ لگائیں, لیکن وہ کا ترجمہ اس لیے اشارہ نہیں ہے, ذالک الذباب نہیں کہا, صرف پہلے ذباب نکرہ کی طرف, چونکہ اسی کی بات ہو رہی ہے ان معنوں میں, ورنہ اردو میں ایسے موقع پر وہ نہ لگائیں علامت تو بھی وہ معرفہ شمار ہوتا ہے. اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی شے, شے ان دوسرا مفعول ہے, اس کے مادے وغیرہ پہ بھی بات ہو چکی ہے, شین جی حمزہ مادہ ہوتا ہے، سمع یسمع اسے فعل آتا ہے، اور وہ بھی شاہ یہ شاہ اسی سے ہے نا. لا یستنقذو ہو، وہ اس کو نہیں چھین سکتے، اصل لفظی ترجمہ ہے نہیں چھڑائیں گے اس کو. یہ جو فعل آیا ہے یستنقذو، ناقذ ینقذو، ناقذ ینقذو، دونوں طرح غالباً استعمال ہوتا ہے مجرد میں. ناقذ ینقذو ناصرہ سے آئے تو اس کے معنی یہی ہوتے ہیں چھڑا لینا، اور اگر ناقذ آئے تو چھوٹ جانا کے معنی میں بھی عربی میں آتا ہے. بہرحال نون قاف غال، چھوٹ جانا چھڑا لینا، مجرد میں دونوں معنوں میں مختلف ابواب سے استعمال ہوتا ہے، سامعہ سے اور ناصرہ وغیرہ سے. اس سے باب افعال میں بھی آتا ہے انقذ ینقذ انقاذن، کسی کو چھڑا لینا، یعنی کسی کی قید سے، کسی مصیبت سے، ان معنوں میں آفت سے اس کو نجات دلا دینا، ٹو سیو سم ون، ان معنوں میں آتا ہے یہ لفظ. انہی معنوں میں استنقذ یستنقذ باب استفعال سے آئے گا، تو اس کے لفظی معنی تو ہے چھڑانے کی کوشش کرنا، طلب کرنا کہ میں اس کو چھڑا لوں، کیونکہ باب استفعال ہے. لیکن معنی پھر عملاً اردو میں وہی بنے گا چھڑا سکنا، اور یہاں بھی سکنا اس وجہ سے ہے کہ طاقت کا انکار ہے، ارادے کا انکار نہیں ہے، ورنہ تو ترجمہ ہونا چاہیے نہیں چھڑائیں گے اس کو. یہ نہیں کہ وہ چھڑانا چاہیں گے ہی نہیں، بلکہ اس کی استطاعت نہیں ہوگی، اس لیے یہاں بھی ترجمہ سکنا سے کیا ہے. رہ گیا ورب، تو اصل میں تھا لا یستنقذونا، یہ جزم ہوئی ہے ان کے شرطیہ کے جواب کی وجہ سے، ای یسلب، اور پھر جواب میں آیا لا یستنقذوہو، نون گر گیا، وہ نہیں چھڑا سکیں گے اس کو. ہو کی ضمیر شیئن کے لیے ہے، وہ چیز جو مکھی لے گئی اس کو نہیں چھڑا سکیں گے. من ہو، یہ ضمیر پھر مکھی کے لیے آئی ہے، جو ہو کی ضمیر ہے وہ شے کے لیے ہے، اور من ہو اس سے، یعنی مکھی سے، دوبارہ ضمیر اس کے لیے آئی ہے، تو وہ اس مکھی سے وہ چیز چھڑا نہیں سکیں گے، واپس نہیں لے سکتے، یہ طاقت بھی نہیں ہے. بنانا تو درکنار، مکھی کوئی چیز لے جائے وہ بھی نہیں واپس اس سے لے سکتے. بڑی عجیب مثال ہے، اور یہ مشرک لوگ جو کچھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اس سارے پہ یہ تو ہتھوڑا چلا دیتی ہے. ضعفت طالب والمطلوب، کمزور ہو گئے، یہ فعل تو ماضی کا ہے، ضعفت اور معنی ہے کمزور ہیں، کتنے کمزور ہیں کہ معنوں میں آیا ہے، یا بالکل کمزور ہیں. ضعف، کمزور ہو گیا اس معاملے میں، طالب بھی مطلوب بھی. الطالب والمطلوب، طالب طلب کرنے والا، مطلوب کے دو معنی ہو سکتے ہیں ویسے تو، جو چیز طلب کی جائے، مثلا میں کسی سے طلب کروں کتاب تو وہ کتاب مطلوب ہے، لیکن جس سے طلب کی جائے وہ بھی مطلوب من ہو ہے اصل میں. گویا کہ یہاں مطلوب من ہو کا لفظ ہے، جس سے چیز طلب کی وہ بھی گیا گزرا ہے. ضعف، گیا گزرا ہوا مانگنے والا بھی، اور جس سے مانگا گیا، یعنی وہ دیوتا یا غیر اللہ معبود، ورنہ وہ چیز نہیں جو مانگی گئی ہے، کہ وہ نکمی ہے. اس فرق کو ذہن میں رکھیے کہ یہاں مطلوب کا معنی مطلوب من ہو، جس سے کوئی چیز طلب کی جائے وہ مراد ہے. تو طالب طلب کرنے والا، چاہنے والا انہوں نے کیا ہے، اور جن کو چاہتا، اور جن کو چاہنا ہے، جن کو چاہتا ہے یا چاہنا ہے، مراد تو وہی ہے اس میں، مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جس کو چاہا گیا، انہوں نے فعل سے ترجمہ کیا کہ طلب کرنے والے کبھی حال کوئی نہیں، اور جس کو وہ چاہتا ہے طلب کرتا ہے. اصل میں چاہتا ہے میں وہ بات نہیں آتی، چاہتا ہے میں تو وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ یہ مجھے دولت دے دے، یہ مجھے فلاں کام کر دے، وہ بھی تو مطلوب ہوتا ہے نا. یہاں مراد ہے جن کو، اسی لیے شاید انہوں نے کہا ہے جن کو، کیونکہ وہ پھر مانگنے والی چیز پر جن نہیں اردو میں آ سکتا، پھر اگر وہ مراد ہوتی تو ہوتا جس کو، جن کو اسی لیے کیا. دیکھیں لفظ کے سلیکشن میں کتنا فرق ہو جاتا ہے، جس کو چاہتا ہے سے مراد وہ چیز مراد ہو جاتی جو چاہتا ہے، جن کو چاہتا ہے یعنی جن آدمیوں سے چاہتا ہے، ترجمہ تو وہی ہے. تو مراد ہے یہاں عابد و معبود اور پوجا کرنے والے، دونوں بےچارے بے بس ہیں، کسی میں کوئی ہمت نہیں ہے، تو گویا کہ قرآن کا استدلال یہ ہے کہ جن سے تم مانگتے ہو وہ تو تمہاری طرح عاجز ہے، جیسے تم ویسے وہ. اب یہاں بعض دفعہ پنجابی محاورے ایسے پھکڑ ہوتے ہیں، یہاں تو ہم اس کو نہیں بول سکتے، لیکن وہ اس قسم کی سچویشن میں بہترین ان کا استعمال ہوتا ہے. نہیں وہ پکڑ پن تو جہاں خیر نہیں، یوں ہی آخر ہم پنجابی ہیں نا تو کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے. محاور زبان کا اپنا زوردار محاورہ ہوتا ہے. ما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے نہ قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ورب قدر آیا ہے، قدر یقدرو، اس کا اصل معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، ویلیو لگانا کسی کی، کوئی اندازہ کرنا. نقشہ بنانے کے لیے بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ مکان کا یوں نقشہ بنے گا. قدر کا معنی اصل اندازہ کرنے کا ہے. اسی سے ورب تقدیر قدر یقدرو آتا ہے، اس کے معنی بھی پکا ارادہ، بڑی سوچ سے اور پلاننگ کرنا، ان معنوں میں آتا ہے. تو قدر یقدرو کا بنیادی معنی اندازہ کرنا. اب اندازہ کسی کی عزت اور مرتبے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک اندازہ ہی ہے نا. وہ گزوں اور فٹوں اور سیروں میں تو نہیں کیا جاتا، لیکن ایک اندازہ ہی ہوتا ہے کہ کتنا آپ نے اس کو اونچا سمجھا یا کم سمجھا. اس لیے اس کا ترجمہ قدر کرنا ہی کیا جاتا ہے. قدر کے میں نے عزت بڑھانا، مرتبہ دینا، یہی معنی ہوتا ہے. تو اردو میں اس کا ترجمہ اندازہ کرنا نہیں کیا جاتا بلکہ قدر کرنا. قدر علیہ ہو، پھر اس کے معنی ہوتا ہے کسی پر قابو پانا. وہ اللہ کے سلے کے ساتھ اور معنی ہو جاتے ہیں. قدر یقدر ہو، اندازہ کرنا. یہ آپ نے پڑھا تھا، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، پھیلا دیتا ہے روزی جس کو چاہے اور اندازے سے دیتا ہے. اور اندازے سے دینا کا معنی کیا تھا؟ تھوڑی دیتا ہے، تنگ کر لیتا ہے. تو ما قدر، انہوں نے قدر نہ کی. اللہ، اللہ کی. قدر فعل جمع آیا ہے، کیوں کہ ضمیر فاعلین ہم ہے، کسی آدمی کا نام تو نہیں نا کہ اس نے قدر نہ کی. اگر آدمی ہوتا تو پھر ہم فعل واحد لگاتے، مثلاً کہتے ما قدر الناس اللہ، یوں ہوتا. تو اب ما قدر، انہوں نے کیا بات ہے؟ اوہو چلو یار، کر لو گزارا آج تو. قرآن مجید لے لے، ترجمہ تو کم از کم ہو جائے گا. ما قدر اللہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی. حق قدر ہی، اب دیکھیے یہ قدر، ابھی کل پرسو آپ نے سبق پڑھے ہیں مفعول مطلق پہ، یہ قدر مصدر ہے. قدر یقدر قدرن، اندازہ کرنا. تو آیا لفظ قدر اللہ قدرن، لیکن قدر پہ ایک صفت لگ گئی ہے پہلے، اور وہ ہے حق. اب نصب اس پہ چلی گئی ہے، قدر مضاف الیہ ہو گیا ہے. حق کا قدر ہی، اس کی قدر کا حق، یہ بنتا ہے معنی. انہوں نے نہ قدر کی اللہ کی، اس کی قدر کا حق، یعنی قدر کے حق کی طرح. با محاورہ کریں گے جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. قدر مصدر ہے، قدر ہی مصدر بھی اسی طرح آیا. تو مضاف الیہ ہے کہ یعنی مطلب یہ کما یستحق ان یقدرو، ہو جیسا کہ حق ہے کہ وہ اس کی قدر کرے. ان معنوں میں قدر مصدر مضاف ہوا ہے، آگے بھی مضاف ہو گیا اس کی قدر کرنا، یوں ترجمہ ہو گیا. اور حق اس کی طرف مضاف ہو گیا، جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا. اب یوں اردو میں ترجمہ کریں گے، اور یہ سب ترجمہ ہے قدر کے مفعول مطلق کے استعمال سے. انہوں نے نہ قدر کی اللہ کی، حق اس کی قدر کرنے کا، یعنی جیسا حق تھا اس کی قدر کرنے کا. یہ جیسا کا لفظ اردو محاورے کی وجہ سے لگا ہے، ورنہ عربی میں کما یا کا لفظ یہاں کوئی نہیں آیا. یہ معنی پیدا ہو گیا حق کی نسب میں، جو مفعول مطلق میں یعنی آتی ہے. ان اللہ، یہ انہوں نے آگے اچھا لکھا ہے کہ اصل میں یہی بات ہے کہ خدا کے متعلق بھی غلط اندازے ہو جاتے ہیں، اپنے متعلق بھی. انسان جہالت سے یا گمراہی جو بھی ہو، لیکن ادھر ادھر پر وہ قیاس کر لیتا ہے نا، تو پھر وہ خدا کو بھی انہی چیزوں پر قیاس کر لیتا ہے. یہ تو ہمارے یہاں عام غلطی چلی ہے نا، کہ ہر زمانے میں حکومتیں کرپٹ رہتی ہیں. یہ کوئی آج کی مصیبت نہیں ہے، جب سے انسان نے حکومتوں اور بنا ہے, چاہے کوئی سی کی حکومت ہو, حکومت میں کرپشن ہمیشہ ہوتی ہے, سفارش کے بغیر کام نہیں ہوتے, دیکھا لوگوں نے. اس لیے یہ تصور پیدا ہوا کہ اللہ میں بھی ایسا ہی بادشاہ, وہاں بھی تصور سفارش کے بغیر کام نہیں چلتا ہوگا, جس سے یہ سارے شرک کی ایک بنیاد پیدا ہوتی ہے. خدا کو ان بادشاہوں اور درباریوں پر قیاس کر لیا جاتا ہے, تو وہ بھی قدر نہ پہچاننے والی بات ہے. بہرحال اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, سارے پہلو اسی سے ہے کہ غلط کنسپشن ہوتا ہے وہ خدا کے ساتھ چپکا دیا جاتا ہے, تو وہی غلط قدر, ٹھیک قدر نہ کرنا, اس کی بات کی ہے. شرک کی اساس یہی ہے کہ اللہ کے قدر میں, اس کی قدر ان کے دل میں وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے تھی. ان اللہ لقوی عزیز, اس کی نفی یوں کر دی کہ مخلوق خلق ہو, پیدا کرنا ہو, کام کرنے ہو, سب کچھ ہو. قرآن کریم میں اسی لیے کہا گیا الا لہ الخلق والامر, وہ پیدا بھی کرتا ہے اور معاملے بھی اس کے ہاتھ میں ہے. یہ نہیں کہ پیدا کر کے آگے بزرگوں کو ٹھیک کے پہ دے دیا کہ جاؤ دنیا چلاؤ تم جس طرح کرتے پھرو. دونوں چیزیں اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی, پیدا بھی, پیدا کو تو سب مانتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی نہیں کرتا, امر میں شریک بنا لیتے ہم کہ شاید معاملات کسی حد تک کسی کے ہاتھ میں ہے یا کوئی دخل اس کا ہے. تو اس طرح سے یہاں جو کہا ان اللہ لقوی عزیز, یقیناً اللہ تعالی, ان حرف مشبہ بالفعل جو وثوق اور یقین کے معنی پیدا کرتا ہے, بے شک اللہ تعالی, اور پھر لام خبر پہ آیا ہے, ان بھی تاکید کا, لام بھی تاکید کا, ان اللہ لقوی عزیز, ورنہ سیدھی خبر بن جاتی ان اللہ قوی عزیز, اس میں کوئی گرامیٹیکلی تو غلطی نہیں ہوتی تھی. اللہ قوی عزیز ہے, لا لگانے سے پھر معنی ہوا بے شک اللہ ضرور قوی بھی ہے, عزیز بھی ہے. قوی عزیز ان دو صفاتی لفظ ہے, آپ چاہیں دونوں کو دو خبریں بنا لیں, یہ پہلے بھی ایسے لفظ آ چکے ہیں واو کے بغیر. یوں نہیں کہا اللہ قوی ولا عزیز, دو خبریں بنا, یا کہیں کہ صفت کی صفت آئی ہے, قوی کی صفت عزیز, ایسا قوی جو عزیز بھی ہے, دونوں معنی کر لیں. تو قوی قوی یا قوا سے فعیل کا وزن ہے, قوی یا قوا, سمع یسمع, سمع یسمع, اور یہ فعل ہے لفیف مقرون, واو یہ آئے گی اس میں اکٹھے. قوی یا قوا قوتن, اور اسی سے قوی یون بنتا ہے, قوی یون, اس کے معنی بڑی قوت والا, اور اگر فعیل کے معنوں کو ذہن میں رکھیں تو بہت قوت والا, ہر جگہ ہر وقت طاقت اور قوت والا. انہوں نے اسی لیے کیا اس کا ترجمہ زور آور, زور قوت طاقت سب ہم معنی لفظ ہیں, ایک ہی مفہوم ہے, زور آور ہے. عزیز ان, یہ پہلے لفظ پڑھ چکے ہیں, عین زے مادہ سے, عز یا عزو, غالبانہ, عزت پانا, ان معنوں میں آتا ہے. اعز یعز اعزازا, عزت دینا. تو عزیز کہ میں نے غلبہ والا, بڑی عزت والا, اور عزت سے مراد غلبہ ہے, اس لیے انہوں نے اس کا ترجمہ بھی زبردست کیا, کیونکہ عزت کے میں نے غلبے کے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور آور اور بڑا ہی زبردست ہے, یعنی کوئی اس پر اس کو مجبور نہیں کر سکتا, یہ امپلائڈ معنی ہے کہ وہ اس سے کام کرا لے. اور یہ ایک لحاظ سے وہ اس ضعیف کے مقابلے پر قوی اور عزیز آنا, یہ بھی اس کنسپشن کو درست کرنے والی بات ہے کہ کن کمزوروں کے پیچھے پڑے ہو, جن سے نہ کچھ ملے نہ حاصل ہو, اس کو چھوڑ کر جو ساری طاقتوں کا مالک ہے اور سارے سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, اس زبردست ہے, وہ کمزور نہیں ہے. تو یہ کنٹراسٹ بھی ہے ایک طرح سے, اس کو ادبی زبان میں کہتے ہیں کنٹراسٹ, کے یعنی دو ایسے لفظ لانا کہ ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہو جائے, ادبی خوبی بھی ہوتی ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ مبتدا ہے, یستفی صفا یسفو, سواد فے واو مادہ, صفا یسفو صفوون کے معنی ہوتے ہیں صاف ہونا, عمدہ ہونا, کلیئر ہونا. صافن اس سے اسم فاعل ہوتا ہے, اور عجیب بات ہے کہ چونکہ صفا یسفو سے اسم فاعل بنے گا صافن, اس کی گردان کیا ہوگی بھائی صافن کی, صافن سبحان صافین, کیا تم نے یاد کیا, بس ایک لفظ قاضی یاد ہے باقی سب بھول گئے. ये मनकूस है, साफिन साफियन साफिन होगा। अब देखिए साफिन अगर हम रफा में हम लिखे, फे के नीचे दो जेरे होती है, ये आप चाहे लिखे चाहे ना लिखे, यही है ना अरबी में, उसी से उर्दू का साफ बन गया। क्योंकि साफिन अरबी का जब आप लिखेंगे बहालत है रफा, तो वो यही लिखा जाएगा साफिन। उर्दू फारसी वालों ने उसी को साफ बना लिया, मैंने तो वही है जो इसम फाइल का है अरबी में। तो उस मादा से स्वाद वाव फे से ये बना है बाबे इफ्तियाल। ये उस दिन आपको तख्तस्या पर ये कायदे समझाए थे कि स्वाद जाद तोय जोय, ये बाबे इफ्तियाल में अगर फाए कलमा आ रहे हो, यानी इनमें से कोई फाए कलमा हो बाबे इफ्तियाल में, स्वाद वाद ता वा, तो ते तोय में बदलती है लाजमन। ये इज ताराबा इज तारा इज तर्रा, ये लफ्ज उस दिन मिसाल में आपको बताए थे। तो ये बाबे इफ्तियाल था, स्वाद के बाद ते थी, स्वाद था फाए कलमा, इसलिए ते तोय में बदल गए। स्वाद और तोय का कोई जोड़ इतना है अरबों के मखरज और बोलने के लिहाज से कि स्वाद के बाद सीन आए उसको भी स्वाद बना देते हैं, या तोय के साथ सीन आए उसको भी स्वाद बना देते हैं। हमने ये सिरात में बात बयान की थी कि सिरात असल सीन के साथ है, मगर चूंकि आगे तोय आ रही है इसलिए सीन को स्वाद करके बोलते हैं। तोय से पहले वो इस तरह चेंज कर लेते हैं, तो यहां फिर ते को तोय में बदल देते हैं। स्वाद को क्या बदलना था, स्वाद की वजह से ते तोय में बदल दी, तोय की वजह से सीन को स्वाद में बदल दिया। तो ये दोनों तरह यानी इंटरकनेक्टेड से हैं दोनों के मखरज, स्वाद और तोय के, कि एक आए तो फिर दूसरा खा मखा लाते हैं, उसको भी अगर कोई और है तो चेंज कर देते हैं। तो यू इस्तफा यस्तफी, इफ्ताला यफ्तालो है, वो फी तो आएगा ना, वैसे ये की वजह से चुन लेता है इस्तफा अन, इसी से लफ्ज निकला है मुस्तफा, जो इसमें मफूल है इसका, इसम फाइल होगा मुस्तफिन यानी मुस्तफियुन, चुन लेने वाला, और मफूल होगा मुस्तफायुन जो कि पढ़ा जाता है मुस्तफन। तो और अलिफ लाम लगे या वैसे मुजाफ हो तो मुस्तफा हो जाएगा, अल मुस्तफा चुना हुआ, अल्लाह यस्तफी अल्लाह चुन लेता है। इसके बाद एक मफूल आता है, किसको चुन लेता है, वो यहां आया है रसूलन, अल्लाह यस्तफी रसूलन, अल्लाह चुन लेता है रसूल, रसूल की जमा रसूलन है, यानी रसूल बनाने के लिए चुन लेता है, या रसूल बना लेता है कि मैंने चुन कर रसूल बना लेता है, उर्दू में यूं होगा। वैसे लफ्जी तर्जमा तो यही है, अल्लाह चुन लेता है पैगाम पहुंचाने वाले, बल्कि इन्होंने लफ्जी तर्जमा किया है, क्योंकि यहां फरिश्ते भी रसूल कहे गए हैं, लोगों में से भी रसूल हैं, वो पैगंबर होते हैं, फरिश्ते भी होते हैं। अब पैगाम पहुंचाने वाला मैं ना करें तो दोनों पे लग जाता है, क्योंकि फरिश्ता भी पैगाम लाता है, ये अलग बात है कि फरिश्ता पैगाम नबी के पास लाता है और नबी पैगाम लोगों तक पहुंचाता है, तो दोनों पैगाम पहुंचाने वाले, और यही रसूल का माना है। तो अल्लाह चुन लेता है पहुंचाने वाले, पैगाम पहुंचाने वाले, पैगाम पहुंचाने वालों को चुन लेता है। तो इस्तफा यस्तफी का मफूल रसूलन। दूसरी बात है मिनल मलाइकत व मिनन नास, असल फेल तो यूं था अल्लाह यस्तफी रसूलन, फिर आगे मुतअल्लिक फेल थे दो, मिनल मलाइकत व मिनन नास। अब इबारत में यह खूबी पैदा हो गई है कि एक मिनन नास मुतअल्लिक फेल पहले आ गया जार मजरूर, एक बाद में आ गया, ये वो इबारत में जो एक हुस्न पैदा होता है इससे, उसके तकाजे के पेश नजर यह हुआ है। तो मिनल मलाइकत फरिश्तों में, फरिश्तों से यानी फरिश्तों में से, फरिश्तों की तरफ से नहीं, मिन का मैंने की तरफ से भी तो होता है, मिन का मैंने यहां है में से, यानी उनमें से बाज को पैगाम बनाने वाले बना के चुन लेता है। मलाइका के पास हो चुकी है अलिफ लाम काफ मादा और उससे मलक और मलाइका जमा, व मिनन नासे और लोगों में से, यानी लोगों में से भी चुन लेता है पैगाम देने वाले ले जाने वाले, और फरिश्तों में से भी चुन लेता है, उसके रसूल या पैगाम देने वाले पहुंचाने वाले फरिश्ते भी होते हैं, इंसानों में से भी होते हैं जिनको हम रसूल ही कहते हैं, और ये वो चुनता है, ये एक्वायर्ड चीज नहीं है कि खुद मेहनत और हिम्मत करके उस तक दर्जे तक पहुंच ले, ये हमारा جمہور مسلمین کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت اور رسالت وہبی شے ہے، کسبی نہیں، انسان محنت سے علم حاصل کر لے، ہنر کی چوٹیوں پر جا پہنچے، باڈی بلڈر ہو جائے، بہت کچھ سیکھ سکتا ہو جاتا ہے، لیکن نبوت اور رسالت یہ اللہ کی دین ہے، جیسے ہر ایک کا ناک نقشہ اللہ کی دین ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنا رنگ قد وغیرہ کسی خاص ڈھنگ کا بنا لے، تو بعض چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں سے یہ صلاحیت بھی ہے، اسی لیے اس کو استفائی استفی کے فعل سے بیان کیا گیا ہے کہ چن لیتا ہے اس مقصد کے لیے جن کو چاہتا ہے، یوں بھی کہہ تو سکتے تھے کہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وہ بھی بات وہی ہوتی، لیکن چننے کا مفہوم میں یہ بھی بات آتی ہے ضمن کہ وہ جس کو چنا جاتا ہے اللہ حکیم ہے، علیم ہے، کوئی اس میں خوبی ہوتی ہے تو چنتا ہے، پھر آگے یہ بات ہوتی ہے کہ وہ خوبی بھی تو خود ہی رکھتا ہے، وہ بھی تو خود ہی دیتا ہے بندوں میں، لیکن یہ کہ پھر اس خوبی کی بنا پر وہ چنا جاتا ہے، چننے میں کوئی معیار، کوئی خوبی کم، کسی خوبی کا امپلائڈ معنی ہے چن لینا میں، اور پھر ان اللہ سمیع بصیر، یہ لفظ کئی دفعہ آ چکا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہ قوتوں صلاحیتوں وغیرہ سب کی طرف یہ اشارہ ہو جاتا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پھر یہ رسول چاہے فرشتے ہو یا انسان ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے انہیں کوئی اختیار دیا اور اب جناب پتہ ہی نہیں کہ وہ فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں، ہم نے انہیں گورنر یا وزیر اعظم بنایا تھا اور اس کے کرتوتوں کا پتہ ہی نہ ہو، فرض کیجئے کسی کو آپ اختیارات دے دیتے ہیں پھر بے خبر ہو جائے، اللہ کا معاملہ یہ بھی نہیں ہے، جس کو بھی وہ عزت اور درجہ بھی دیتا ہے اس کو بھی سب کچھ جانتا ہے، یا عالم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اگرچہ یہاں جو ضمیر ہے ہم عام انسانوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، ان رسولوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جانتا ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ، یا عالموں کے ضمیر فاعل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ما اس چیز کو جو کہ، یا عالموں کا مفعول ہے، بین ایدیہم یہ پہلے آ چکا ہے لفظ، یدن جمع ایدی، اے دن ایدی ین اے دن جمع یوں بنتی ہے، واحد میں تو ہوتا ہے یدن یدن یدن، تثنیہ یدان یدین، جمع مقصر ای دن، اس کی جمع قاضی کی طرح آتی ہے، یعنی منقوص جمع جو ہے اے دن، لکھیں گے یہ دال کے نیچے دو زیرے، جر میں بھی آئے گا اے دن، اور نصب میں آئے گا اے دین، اور الف لام لگ جائے گا تو الایدی الایدیا الایدی، یوں ہو جائے گا پھر، تو بین ایدیہم، ایدی دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا الگ ہے یا مضاف ہو جائے، پھر تنوین اڑ جائے گی تو وہی ایدی رہ جائے گا، یہاں ایدی اس وجہ سے آیا ہے، ان کے ہاتھوں کے درمیان، اور اس کا ترجمہ محاورے میں کر چکے ہیں، ان کے سامنے وہ چیز جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے، خلف ظرف ہے، مبہم ہے، مضاف ہو کر ہی آتا ہے، یوں بھی کہہ سکتے تھے وما من خلفہم، اس پہ من بھی لگ سکتا ہے، اور من نہ ہو تو پھر نصب ہے، اور جو ان کے پیچھے ہے، اب یہاں ترجمہ لفظ تو یا عالم ما امامہم وما خلفہم، لفظ تو یوں بھی آ سکتا تھا، امام میں نے بھی یہی ہوتا ہے، قدام میں نے بھی یہی ہوتا ہے، سامنے آگے، ان فرنٹ آف، اور بین یدہ کا میں نے بھی یہی ہے، یہ ذرا محاورے والا لفظ ہے، وہ قدام اور امام معنی تو یہی رکھتے ہیں، لیکن ان میں یہ محاورے والی بات نہیں ہے جو اس میں، یہ گویا کہ ایک ایڈیم ہے خاص عربی کا، دونوں ہاتھوں کے آگے، اور اس کا معنی وہی ہوتا ہے جو امام اور قدام کا ہے، تو جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، کن کے آگے پیچھے، ہم کی ضمیر، اگر فرشتوں کے لیے ہے تو بھی درست ہے، وہ بھی عقل مخلوق ہیں، اگر رسل بن الناس کے لیے ہے لوگوں میں سے، ان کے لیے بھی ہے، اور یوں سب کچھ، سارے انسان اور سب مخلوق کے جو ہیں وہ بھی مراد تو ہو سکتے ہیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب معاملے، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، چونکہ یہ پہلے آیا ہے، جار مجرور جب بھی پہلے آئے گا، جسے شبہ جملہ کہتے ہیں، شاید آپ کو لفظ یاد ہو، ظرف آئے مضاف ہو کر یا جار مجرور ہو تو اس کو عربی میں شبہ جملہ بھی کہتے ہیں، مرکب بھی جاری ہے، مرکب جاری کا مقام شروع نہیں ہوتا جملے کا، یہ بعد میں ہی آتا ہے، مبتدا کے بعد آئے، خبر کے بعد آئے، فعل کے بعد آئے، گرامر میں ہمیشہ عموماً بعد میں آتا ہے، اس کو پہلے لانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، یا تو وہ مقصد مثلا شعر کا ہو سکتا ہے، کہ شعر میں ضرورت پڑتی ہے لفظوں کو آگے پیچھے کرنے کی. جتنی توجہ آپ حضرات ایک دوسرے پر دیتے ہیں نا اتنا سبق پہ کریں تو کچھ پلے بھی پڑے. اتنی نالائکی کی انتہا ہے کہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. تم اپنے سبق پہ توجہ دو, کوئی جو کرتا ہے کرے. تو اللہ ترجع الامور میں جو اللہ پہلے آیا ہے تو یہ ایک اور وجہ سے مانوی وجہ بھی ہے. اب اس کا ترجمہ کریں اللہ ہی کی طرف, پہلے آنے سے یہ ترجمہ ہوئے گا, ورنہ تھا الامور ترجع اللہ ہے. بات تو یوں تھی, ترجع جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث کا فعل آیا ہے. آپ چاہیں تو ترجع الامور اللہ یوں کر لیں, یا الامور ترجع اللہ اگر پہلے مبتدا بنا لیں وہ بھی جمع مکسر ہوگا تو فعل واحد مؤنث ہی آئے گا اس صورت میں بھی. تو بات تو یہ تھی ترجع الامور اللہ یا الامور ترجع اللہ, لیکن اللہ پہلے آیا ہے تو اب اس کا ترجمہ ہوگا اللہ ہی کی طرف. ترجع لوٹائے جاتے ہیں, فعل ہے راجع یرجع رجوعا ورجعا. یہ فعل بذات خود لازم بھی ہے متعدی بھی ہے. اس کے معنی لوٹنا بھی ہوتا ہے لوٹانا بھی ہوتا ہے. قرآن کریم میں آیا فرجعون مجھ کو لوٹاؤ, اور رجعو وہ لوٹے, تو دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. یعنی اور اگر راجع یرجع لوٹانا کے معنی میں ہو تو پھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں مجہول بنانے کی. اگر لوٹنا ہو تو اس سے تو مجہول بنے گا نہیں, وہ تو فعل لازم ہوگا. ہاں لوٹانا اگر ہو راجع تو پھر لوٹانا تو اس سے مجہول رجع ہو سکتا ہے ان معنوں میں. یعنی گویا کہ راجع یرجع کے دونوں معنی, راجع میں نے لوٹنا راجا میں نے لوٹانا, اور اگر لوٹانے والے راجا کو رجع کرے تو پھر وہ بھی معنی ہوگا لوٹایا جانا, معنی تو بن سکتا ہے. اور یہاں ترجع بہرحال مجہول آیا ہے, لیکن یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ راجا یرجع سے بمعنی لوٹانا سے مجہول نہیں ہے, بلکہ باب افعال سے ہے. باب افعال میں ارجع یرجع کا معنی ہوتا ہے کسی کو لوٹنے پر مجبور کر دینا. اس میں یہ فرق ہے باب افعال میں. ارجعہ اس کو لوٹنے پہ مجبور کر دیا, زبردستی یعنی واپس بھیج دیا یا کچھ کسی طرف ریفر کر دیا. اب اس سے یرجعو کریں تو گویا کہ ضرور ریفر بیک کیے جاتے ہیں, ان کو واپس بھیجا ہی جاتا ہے, یہ معنی بنے گا پھر ارجع یرجعو سے اگر مجہول مانے. اور پھر الامور تمام معاملات, تمام معاملات لازمن واپس کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف, کوئی خود نہیں ان کو فیصلہ کرتا, آخری فیصلے کے لیے اسی کی طرف جاتے ہیں. اس طرح سے یہ ترجعو رجع یرجعو کا مجہول غالباً نہیں ہے, اگرچہ بن تو سکتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں رجع لازم بھی استعمال ہوا ہے متعدی بھی استعمال ہوا, اور بھی کئی ورب عربی میں ہے کہ وہی ورب لازم وہی ورب متعدی دونوں طرح استعمال ہو جاتا ہے. لیکن ارجع یرجعو میں وہ جو زبردستی اور جبرن اور بائی فورس واپس کرنے کا مفہوم ہے وہ غالباً اس میں زیادہ موضوع لگتا ہے اللہ, اگرچہ عام تو یہی کیا ہے انہوں نے تو کیا ہے. اور اللہ تک پہنچا ہے ہر کام کی, ہر کام کی پہنچا یہ محاورہ ہے, یعنی آخر پہنچتا وہی ہے, فعل مجہول ہے. آپ سمجھ لے کے اب دیکھیں اردو ترجمے میں محاورہ یا ایڈیم جو کچھ بھی محفوظ رکھا وہ کس طرح سے فعل مجہول کا کوئی تصور ہی نہیں اس میں آیا, حالانکہ فعل مجہول ہے اللہ ہی کی طرف واپس بھیج دیے جاتے ہیں. والامور امر کی جمع ہے, معاملات احکام, انہوں نے احکام ہی ترجمہ کیا ہے, ہر کام کیا ہے, وہ افیئر کے معنی میں لیا ہے, امر میں نے افیئر کام, تو اس سے تمام کام. الامور امور بھی جمع تھا, پھر الامور پورے کے پورے سارے معاملات, سارے کے سارے معاملات اللہ ہی کی طرف موڑ دیے جاتے ہیں, واپس کیے جاتے ہیں, یعنی فیصلہ وہیں سے ہوتا ہے, رجوع ادھر کیا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یہ لفظ پہلے آ چکا ہے. ارکعوا جھک جاؤ, رکع یرکعو رکوعا, اس کا معنی ہے جھکنا. لفظی معنی تو ٹو بو ڈاؤن کا ہے, کتنا جھکے تھوڑا جھکے بہت چکے ہیں، لیکن سر کو ذرا سا یوں کر لینا بھی راقع ہے گرامر کے زبان اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے. لیکن ہماری اب اصطلاح ہے، اس کو بھی ہم رکوع کہتے ہیں حالت کو، وہ نماز میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بیک جو ہے وہ بالکل ہوریزنٹل ہو جائے، زمین کے ساتھ افقی ہو جائے. اب وہ تو ہمارا اصطلاح ہے رکوع. لغت میں رکوع کہ میں نے بس اتنا جھک لیا یہ بھی رکوع ہے، یہی وجہ ہے کہ بیٹھ کر یا بیمار کا رکوع اشارہ ہی ہوتا ہے نا، تھوڑا سا جھکنا ہے، اس کو بھی رکوع کہتے ہیں. تو وہ رکوع ہماری اصطلاح ہے. قرآن کریم میں ادھر ہمارے ہاں مشرقی ملکوں میں رکوع ایک حصے کو کہتے ہیں، یہ مصر وغیرہ اور ادھر افریقی عرب ملکوں میں نہیں ہے، وہاں حزب ہوتا ہے اور نشانی ہوتی. ہمارے ہاں رکوع ایک مقرر حصے کو کہتے ہیں، سورت کے بھائی اتنے رکوع ہے لکھا ہوتا ہے علامت حاشیے پر، تو وہ بھی ایک اصطلاح ہے، اور نماز والا رکوع بھی اصطلاح ہے. بلکہ اسی رقع یا رقع سے ہماری اصطلاح رکعت نکلی ہے، جو کہ رکعت کا لفظی معنی وہی جھکنا ہی ہے اصل تو، رقع یا رقع رکوعن و رکعتن، معنی تو وہی ہے. اسی مصدر کو ایک اصطلاح بنا لیا ہے کہ ایک دفعہ رکوع کرنا پھر دو سجدے کر کے واپس آنا، اس کو کہتے ہیں ایک رکعتن، کیونکہ وہ جھکنے سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر ایک عمل مکمل ہوتا ہے. تو ورکعو ارکعو، تم رکوع کرو جھکو، انہوں نے رکوع کرو ہی کر لیا. اگر نماز مراد ہو تو پھر تو رکوع کرو ہی ترجمہ کہیں گے، یعنی نماز کا گویا کہ حکم ہے. وسجدو سجدہ کرو، سجدہ یسجدو. ہم دیکھیے رکع یا رکع تو پھر لازم ہے، ہاں کسی کے لیے ہو تو پھر لہو کہیں گے کہ اس کے لیے جھکا. اسی طرح سے سجدہ یسجدو، اس نے سجدہ کیا. لیکن اگر کہنا ہو کہ کس کو کیا تو پھر لام لگتا ہے، یوں نہیں کہتے سجدہ ہو، مفعول نہیں آتا. اور اس طرح سے سجدہ یہاں جو آیا ہے وسجدو، اور تم سجدہ کرو، سجدہ کے معنی اصل ہے زمین پر کسی حالت میں لیٹ جانا، بنیادی معنی لغوی تو یہی ہے، پیٹ کے بل لیٹ جائیں یا کس طرح سے، کوئی خاص حیات اس میں نہیں ہوتی لغت میں، لیکن شریعت نے اس کو ایک اصطلاح بنا دیا ہے، ایک خاص حیات میں نماز میں جانا، ماتھا رکھنا، ہاتھ یہاں، اس کو ہم سجدہ کہتے ہیں. اس لیے جب یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں سجدہ کرو، تو پھر اس سے مراد ہے وہ نماز والا سجدہ، اصطلاحی معنی ہے. رکوع کرو سجدہ کرو، یعنی نماز کی پابندی کرو، پھر جو معنی یہ بنتا ہے، ورنہ لفظی معنی تو ہے جھک جاؤ اور زمین پہ بچھ جاؤ یا لیٹ جاؤ، ماتھا زمین پہ یا پیٹ نیچے لگا دو، یہ معنی بنتا تھا. لیکن دونوں کے اصطلاحی معنی ہے، رکوع کرو سجدہ کرو، جھکو اور سجدہ کرو. واعبدو اور عبادت کرو، عبدا کے ساتھ مفعول ڈائریکٹ آتا ہے، عبدا عبد اللہ، اس نے اللہ کی بندگی کی، اللہ کی عبادت کی، یہ سارے فعل امر ہے. ارکعو وسجدو واعبدو، تینوں فعل امر کا شروع کا الف حمزۃ الوصل ہے. ربکم، یہ واعبدو کا مفعول ہے، سجدہ کا نہیں ہے. اگر سجدہ کا ہوتا تو ہوتا سجد اسجدو لربکم، تو یہاں عبدا کا ڈائریکٹ مفعول آیا ہے نصب میں. واعبدو ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی، پوجو اپنے پروردگار کو، بندے بنو اپنے رب کے، جیسے ترجمہ کر لے، بندگی کرو اپنے رب کی. بندگی فارسی لفظ ہے، یاد رکھیے، بندہ غلام ہی کو کہتے ہیں اور عربی میں عبد کہتے ہیں، بالکل اکویلنٹ لفظ ہے، سلیو کے معنی میں آتا ہے. تو اسی فارسی میں چونکہ بندہ ہی اسے کہتے تھے، مولانا اتار کا شعر ہے کہ وہ مناجات میں وہ کہتے ہیں، بردرآمد بندہ اے بگو ریختہ، آب روئے خود اسیاں ریختہ. یوں مجھے شعر یاد آ گیا، اس دعا میں آتا ہے کہ میں اس بھاگے ہوئے غلام کی طرح ہوں جو اپنے مالک سے بھاگ جاتا ہے اور پھر بے عزت ہو کر اسی کے سامنے آتا ہے. کوئی